بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحان پاک ہے وہ جو, یہ اصل میں تو آپ کو پتا ہے مفعول مطلق ہے, یعنی نسبح سبحان الذي, ان معنوں میں, لیکن محاورے میں پھر معنی وہی چلتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے کہ, یعنی سارے عیبوں سے پاک ہے, بہت بڑی عظمتوں کا مالک ہے وہ جس نے کہ اسرا بھی رات کو لے گیا. اسرا یسری, سین رے یہ مادہ سے باب افعال, اسرا یسری اور اس کے ساتھ کسی کو رات کے وقت نکال لے جانے کے لیے بے کا صلہ آتا ہے. اسرا بزید, اس کا معنی ہوگا زید کو رات کے وقت لے گیا. یہ آپ نے پڑھا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے, اسر بہلے کا, تو اپنے گھر والوں کو رات کو نکال لے جا. شاید نہیں وہ آگے آئے گا, ان اسر بعبادی انکم متبعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے گا. سرا یسری معنی ہوتا ہے رات کا سفر کرنا, رات کو چلنا. سرا یسری, اس کا مصدر سرا یا سرا آتا ہے غالباً سین رے یہ سے, جیسے خدا ہے غالباً سرا ہی ہوتا ہے. چنانچہ عربی میں ایک محاورہ ہے, سیحمد القوم السرا, ان قریب لوگ تعریف کریں گے رات کے سفر کی. کیونکہ عرب لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو وہ رات کو زیادہ چلتے تھے, دن کو تو گرمی ہو جاتی ہے تو چلنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنا رات کا حصہ قطع کریں, گویا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ وہی بہتر ہے, دن کو تو سفر نہیں ہوگا. سرا بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, واللیل اذا یسری, اور یہ اسرا یسری پہلے بھی آ گیا ہے. تو یہاں معنی ہے لے گیا, اور کس کو لے گیا؟ عبدہ, یعنی اسرا عبدہ نہیں آئے گا, اسرا بے عبدہ, جیسے اسرا بے اہل کا, رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو. عبدہ, پھر عبد مضاف ہوا ہے, اپنے بندے کو کہہ لے, یہی ترجمہ ہوگا. پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گیا, پاک ہے وہ جو کہ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. اور آگے پھر لیلن بھی آیا ہے, یہ ظرف کے طور پر آیا ہے. تو لیلن نہ بھی آئے تب بھی ہوئی ہے, فَأَسْرِ بِأَهْلِ, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, وہاں آیا رات کے کسی ٹکڑے میں. کیونکہ اسرا یسری کا معنی تو ہے نا مطلقاً رات کو لے جانا, آدھی رات, پچھلی رات, دو گھنٹے, رات کے چار گھنٹے, یہ اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے. اس لیے اگر رات کے کسی صرف ایک حصے میں وہ کام واقع ہوا ہے تو پھر یا لیلن کا لفظ آئے گا نکرا ہو کر, یا وہ جیسے وہاں آیا کتنا من اللہ. یہاں جو لیلن آیا ہے نکرا, اس میں یہ بھی ہے کہ وہ رات کا کوئی حصہ تھا, پوری رات نہیں تھی کہ ساری رات سفر میں چلایا ہو. اگر یہ لیلن نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ ساری رات ہی چلایا. تو اس طرح سے یہ نکرا اسی طرح آیا ہے جیسے وہاں آیا ہے بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, یا دوسری صورت میں کہیں لیلن رات کے کچھ حصے میں. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى کی طرف لے گیا. اقصى لکھا تو جاتا ہے سواد یہ کے ساتھ, اقصى مادہ اس وقت سواد واو ہے, اور اس کے معنی ہوتا ہے دور ہونا. اقصى کا معنی ہے فاردسٹ, سب سے زیادہ دور. مثلا آج کل کہتے ہیں جی دفتر 2 بجے تک رہے گا, تو یہ اقصى مدت العمل, داخلہ جی 5 تاریخ تک ہوگا, اس کو کہیں گے اقصى مدت تقدم طلبات. تو اقصى معنی لیٹسٹ, سب سے دور کے معنوں میں, یعنی اس سے آگے پھر کچھ ہوگا نہیں. ان معنوں میں مسجد اقصى یہاں فاصلے کے لحاظ سے غالباً کہی گئی ہے, کیونکہ وہ دور کی مسجد تھی مکہ کے. کیونکہ اقصى تو کسی جانب سے آپ طے کریں گے نا, جیسے وہ آیا تھا اذ انتم بالعدوۃ القصوى وهم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى, وہ یہی قصوى ہے. تو وہ مدینہ کی سمت سے قصوى اور دنیا ہوتا تھا, تو یہ مکہ کی سمت سے یہ قریب کی اور وہ دور کی مسجد. اور اس مسجد اقصى سے مراد یروشلیم. یہ افعل التفضیل ہے, اقصى وہ, جیسے اعلی وہ کو آپ کہتے ہیں اعلی, تو اقصب اسوا کا مذکر ہے اور اقصب ہی اقصا ہوگا، یہاں لکھا الف سے جاتا ہے بس، یہ المسجد اقصا جسے کہا گیا اور اب ہم اسے اسی نام سے پکارتے ہیں اور شاید قبۃ الصخرۃ بھی اسے ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے جو عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا، اس کے زمانے سے چلا آتا اور اب تک کھڑا ہے، تو وہ مراد ہے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت وہاں کوئی مسجد وغیرہ نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ جگہ تھی سلیمان کے مندر کی، ٹیمپل اسے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، مندر تو ہندی لفظ ہے، بہرحال معنی تو اس کا بھی عبادت گاہ ہی ہوتا ہے. سننے کا عیسائیوں نے بعد میں یہ لفظ کر لیا، معبد کہہ لیجیے، اسے کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے ہیکل سلیمانی، جو سنگاگ کہتے ہیں اس کے لیے غالباً اصل عبرانی لفظ جو ہے وہ ہیکل ہے، تو ہیکل بڑے معبد کو کہتے ہیں. وہ کسی زمانے میں تھا، لیکن جیسا کہ اس میں بعض تاریخی واقعات کی طرف ریفرنسز ہیں، اس کا قصہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جگہ چنی تھی عبادت کے لیے، شاید اس چٹان کو بھی چنا ہو جب وہاں فلسطین میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت یا سنت تھی کہ وہ چلتے پھرتے تھے، نومیڈک لائف تھی، تو جہاں کیمپ لگاتے تھے سب سے پہلے ایک عبادت گاہ بناتے تھے، اور ان کے وہ موجودہ بائبل میں ذکر ہے کہ وہاں انہوں نے شکیم میں بنائی، فلاں جگہ بنائی، وہ جہاں کیمپ لگاتے تھے وہ سب سے پہلے ایک عبادت کی جگہ کے متعین کرتے تھے. یہ ایک خیال ہوتا ہے نا، ہم نے آج میں دیکھا کہ پاکستانی حبشی انہیں کوئی خیال نہیں تھا، 72 کے حج کی بات ہے، اس وقت ہم بسوں میں گئے تھے، حج کیا تھا، بس سیر کرا ہے یا دھکے کھا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوا. تو ان کو کوئی یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بھئی یہاں جو کیمپ لگا رہے ہیں تو کہیں کوئی ٹٹی پیشاب کی بھی تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، عبادت گاہ تو چلیے وہ عرفات کا میدان سارا ہے. تو ہم نے شاید کرد تھے کیونکہ وہ کوئی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، معلوم شکل سے ہوتے تھے یا ترک ہیں یا ایرانی ہیں، ہمارے قریب وہ کیمپ لگا رہے تھے، ان کی عورتیں بھی تھیں، تو انہوں نے اپنا خیمہ، وہ جو تھے نا بسوں والے، ان کے اپنے خیمے ہوتے ہیں، ادھر تو معلمین وغیرہ دیتے ہیں، ان کے بھی معلم ہوں گے لیکن کوئی گڑبڑ تھی ہمارے ساتھ. تو وہ اپنے خیمے لگانے سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی وہ لیٹرین بنائی، کہ یہ تو سب سے پہلی انسانی ضرورت. ہمارے حضرات کہتے تھے اللہ کی زمین ساری یا عبادت کرنے کے لیے ہے یا گندگی پھیلانے کے لیے، جہاں چاہ بیٹھ جاؤ، عبارت تو اصول یہ ہے، ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ساری خدا کی زمین اپنی ہے. تو حبشیوں کو دیکھا جناب، جبل رحمت پہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، ہر جگہ انسانی پاخانہ، رات کو وہ جاتے ہیں اور سارا پہاڑ صبح تک، کیونکہ حاجی تو نویں کو جا سکتے ہیں یا آٹھویں کی رات کو ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں، پہلے صبح پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. ہم نے چاہا کہ ان پتھروں کو دیکھیں تو صحیح، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حجت الوداع کا خطبہ دیا تھا، جبل رحمت سے اس طرف نیچے چٹانے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ پتھر تو اپنی جگہ پڑے ہیں مدس کہ ان کے قریب تھا، لیکن وہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، اس قدر گندگی پھیلائی ہوئی تھی. وہ حاجیوں وغیرہ تو اب تو کیا ہوا ہے نا، مجھے نہیں معلوم کہ اب خشکی کے حاجیوں کا کیا ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگ معلموں والے تو نہیں نا ہوتے، یوں بھی چلے جاتے، ان کا نہ کوئی کیمپ نہ معلم، بس چلتے پھرتے حج کرتے ہیں، جہاں چاہا وہ بیٹھ گئے. سارے لوگ تو اس طرح، یہ تو جو حکومتوں کے ذریعے سے جاتے ہیں نا، ان کا ایک خاص ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یمن کے اور اندرونی عرب، جتنے لوگ جاتے ہیں، اور ممکن ہے ادھر ایتھوپیا وغیرہ کے بھی کس طرح آ جاتے ہو، حبشی وہاں بھی کافی ہے، زیادہ حبشی دیکھے ہیں اس طرح کے، لیکن جو نائجیریا وغیرہ سے آتے ہیں باقاعدہ پاسپورٹس دے اور ان کا نظم ہوتا ہے، ان کا تو معلم وغیرہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے آتے ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جگہ جگہ عبادت خانے بنائے تھے، اور یقیناً وہاں بھی بنائے ہوگی مسجد یا کوئی چیز جسے ہم مسجد کہیں. پھر وہ ڈیولپ ہوئی آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی فلسطین میں تو نہ پہنچے، ان کے بعد پھر لوگوں نے فتح کیا، اور فلسطین انہیں اتنا پتا تھا کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم کی زمینیں ہیں، اور جن جن جگہوں پر ابراہیم نے کہیں قیام کیا تھا وہ سب بائبل میں مذکور ہے، اب بھی عیسائی وہاں کالونیز یہودی اسرائیلی بنا رہے ہیں بہت کچھ اس بائبل سے سیکھ کر بھی. تو پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں اور داؤد سے اس سے پہلے جب یہودیوں کی حکومت بہت عروج پہ پہنچی ہے داؤد کے زمانے میں علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر سلیمان کا زمانہ تو بس ایک گولڈن ایج ہی ہے, اسی لیے اس کے بارے میں گپے اور باتیں بھی بہت سی بن گئی. قصہ تو اتنا تھا کہ سارا فلسطین اور ارد گرد کا علاقہ یہ ان کے تھا قبضے میں. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ ہیکل بنایا تھا بڑے گرینڈ سکیل پہ, اور اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ پھر چلتا رہا اور سلیمان علیہ السلام کے کوئی 100-125 سال بعد غالباً جب وہ بابل والوں نے فتح کر لیا تو یہ بالکل تباہ کر دیا تھا, گرا دی تھی بلڈنگ. پھر 50-60 سال بعد سائرس نے ایرانی نے پھر ان بابلی حکمرانوں کو شکست دی, پھر یہودیوں کو اجازت دی کہ جو جانا چاہے اپنے وطن جائیں اور اپنا مندر وغیرہ وہ سب بنائیں, لیکن بہت سے یہودی ویسٹرن ایران میں سیٹل ہو گئے تھے. چنانچہ اس اسیری بابل کے زمانے کی بہت سی یہودی یادگاریں مغربی ایران میں اب بھی ہیں, شہر ہمدان اور اس سے مغرب کی طرف اشترکہ گیٹ ہے وہ وہیں شہر ہمدان میں ہے, بہت سی یہودی یادگاریں اس دور کی اور ان کے لیڈروں کی مغربی ایران میں موجود ہے. پھر وہ وہاں گئے, انہوں نے اپنا مندر کچھ بنایا, جیسا بھی تھا اتنا گرینڈ تو نہیں بنا سکتے تھے لیکن چلتا رہا. یہ غالباً مسیح علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے کا واقعہ ہے جب یہ دوبارہ سیٹل ہوئے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہفتے ہیں تو یہ جو تھے رومی, پہلے یونانیوں نے ان کو ماتحت کیا, پھر رومی آئے سکندر کے بعد, تو یہ رومیوں کا ایک صوبہ تھا جب مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں فلسطین. یہودی وقتاً فوقتاً کو بغاوتیں کرتے رہتے تھے, ان کو ایک انٹرنل خود مختاری تو رومیوں نے دے رکھی تھی کہ اپنے فیصلے خود کرو اپنے مقدموں کے اور سارا کچھ, لیکن یہ کہ جیسے بیرونی آزاد ملک ہوتا ہے تو ڈیفنس بھی اپنی ہو سکہ بھی اپنا ہو, یہ نہیں تھا. ایک جسے آج کل صوبائی خود مختاری کہتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ, تو اس کی وجہ سے ان کا تو ایک ماضی تھا, 400 سال پیچھے دیکھتے تھے تو وہ آزاد دور نظر آتا تھا, تو بغاوتیں کرتے رہے. ان بغاوتوں میں بعض دفعہ ان کے لوگ کامیاب بھی رہے, اچھی طرح سے مقابلہ کیا اور کچھ عرصہ غالب رہے, لیکن ہارتے بھی رہے. تو 70 عیسوی میں مسیح علیہ السلام کے وفات کے 70 یعنی آپ کے زمانے کے 70 سال بعد رومیوں کے خلاف انہوں نے بغاوت دی, اور اس دفعہ جو رومیوں نے انہوں نے رگڑا لگایا نا ان کو تو ایسا کچلا کہ پھر ایک بھی وہاں رہنے نہیں دیا. ایک تو یہ سب ڈسپرس ہو گئے, کوئی افریقہ گیا کوئی یورپ گیا کوئی کہیں گئے کوئی کہیں گئے, فلسطین میں رہنے ہی نہیں دیا انہیں. دوسرے وہ جو انہوں نے اسیری بابل سے آگے مندر یا ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی انہوں, وہ اس 70 سے پہلے ایک مقامی گورنر ہوا ہیروڈ, اس نے پھر بہت بڑے گرینڈ سکیل پہ وہ مندر یا ٹیمپل بنایا تھا. اس کی نیچے کی دیواریں اب بھی کئی فٹ شاید 70-80 فٹ یا کتنی اب بھی کھڑی ہیں. اس سے پھر اوپر وہ مندر اٹھتا تھا, تو وہ دوبارہ حضرت سلیمان کے بعد اگر گرینڈ سکیل پہ بنا تھا تو وہ بنا تھا. وہ پھر رومی ایک ٹائٹس بادشاہ ہوا ہے, ایمپرس یا ٹائٹس ہے, اس نے 70 میں جب یہ فتح کیا تو پھر وہ ہیکل دوبارہ گرا دیا, اور اس طرح سے گرایا کہ اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا. یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ قبت سفرا مقدس چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا, نیچے کا حصہ اس کا انہوں نے کہتے ہیں رومیوں نے کتابوں میں لکھا اس لیے چھوڑا تھا, وہ جڑیں بھی کھود دیتے لیکن بلڈنگ نیچے سے چھوڑی کہ اس کو کوئی دیکھے تو یہ اندازہ لگائے کہ رومی اتنی بڑی بلڈنگ کا بھی نام و نشان مٹا سکتے ہیں. اپنی مائٹ جو تھی وہ دکھانے کے لیے کہ اس کے آسا وہ بہت بڑی دیوار ہے, صدیوں سے کھڑی ہے, یہی وہ اقبال دیوار گریے بھی کہتے تھے, اب تو خیر ہے ہی صحیح یہودیوں کا قبضہ اس پر. تو وہ قبۃ الصخرۃ سے نیچے دیوار جاتی ہے, نیچے پھر ایک سین سا بنا ہوا تھا جس میں وہ دیوار کے ساتھ آگے اس مندر کی یا ٹیمپل کی یادگار. اب وہ صرف بنیادوں والی ایک دیوار جو کہ مغربی جانب ہے اور اس کو وہ کھودتے بوتے رہتے ہیں کہ اصل ٹیمپل کہاں تھا. باہر میں یہ بات ساری اس لیے کر رہا تھا کہ اس وقت وہاں کوئی مسجد نہیں تھی بلکہ سائٹ آف دی ٹیمپل آف سلیمان یہ تھی, یعنی اس کی جگہ تھی کہ یہاں سلیمان کا معبد ہوا کرتا تھا. اس کو تو رومنز نے مٹایا اور پھر یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس پہ سور مروا کے ڈھیر لگا دیے. شہر کا کہا کوڑا کرکٹ وہاں پھینکا کرو تاکہ ان کی عبادت خانے کی تذلیل ہو. اور عیسائیوں نے ساتھ دیا کیونکہ عیسائیوں کا معبد تو وہ نہیں تھا, وہ تو یہودیوں کا تھا. عیسائی اگرچہ اس زمانے میں خود پرسیکیوشن کا شکار بھی ہو رہے تھے, وہ تو 300 سال بعد پھر رومنز نے عیسائیت کو اپنا مذہب بنا لیا, لیکن اس زمانے میں بہرحال یہودیوں کے خلاف تو ان کی ذرا بھڑاس نکلی نا کہ ان کا تو اچھی طرح کنڈا ہوا ہے نا, تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. سور پھینکنے میں بھی وہ بھی ساتھ شامل ہو سکتے تھے. تو 70 سے لے کر 600 کتنا بنتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے ہیں معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے, اس وقت تک وہ کوڑے کا ڈھیر اور خراب بنجر جگہ تھی, کوئی مسجد وغیرہ نہیں تھی, صرف سائٹ کی نشانی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سلیمان کا عبادت خانہ ہوا کرتا, کیونکہ وہ چٹان مشہور تھی اور شاید اس کے وہ نیچے جو دیوار کھڑی ہے اگر اس کے ہم نے تو فوٹو دیکھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پتھر بلاک لگے ہوئے ہیں جن میں وہ تعمیر کی پتہ نہیں انسانوں نے ان کو رکھا ہی کیسے ایک دوسرے کے اوپر. تو وہ دیوار اور وہ چٹان چونکہ ایسی نشانی تھی کہ وہ تو مٹ نہیں سکتی تھی, واللہ عالم جس نے بنائی نہیں اس وقت جن کہاں تھے, یہ تو وہ ہیروڈ ان کا ایک ہوا ہے رومنز کا وہ گورنر تھا غالباً, لیکن وہ مقامی طور پر لیا گیا تھا تو اس نے یہودیوں کے لیے وہ بنایا تھا, نیم یہودی نیم رومن تھا وہ کوئی آدمی. یہ اب جو بھی بنا ہے وہ سلیمان کی نہیں ہے. اب جو یہ یہودی کا پلتے ہیں نا اخباروں میں کھودتے پھرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصل سلیمان کی کہیں سے کوئی نکلتی ہے دیواریں یا نہیں, یا وہ بالکل مٹ گیا تھا جب بابلیوں نے گرایا, ممکن ہے وہ بالکل گر گیا ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اب اس کی مغربی دیوار ہے وہ سلیمان والی نہیں ہے, وہ ہیرود کے زمانے کی ہے جب یہ دوبارہ آیا. قصہ یہ ہے کہ اس کو مسجد اقصی کہا گیا ہے. اب یہ یا تو پوٹینشیلٹی کے لحاظ سے یا یہ کہ وہ عبادت کی جگہ تھی, اور مسجد بمانا عبادت گاہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں اور وہاں کوئی مسجد وغیرہ نہیں تھی, وہ تو صرف یروشلم یا بیت المقدس کی طرف رخ تھا جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. یہاں سے وہاں کوئی عبادت گاہ کیا بلڈنگ تک نہیں تھی, اور اس کو اس جگہ کو اس سائٹ کو قرآن نے یہاں مسجد اقصی کہا ہے کیونکہ وہ ایک مسجد کی جگہ تھی. مسجد اقصی کا تو اصل نام بھی بعد میں رکھا گیا اسی قرآنی آیت کی روح سے. تو اس میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ خدا جانے ہمارے لوگ یہ کیسے وہ معراج کی ہے, یہ معراج کا واقعہ ہی ہے نا یہ جو بیان ہوا ہے. تو ہمارے ہاں وہ جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے کہا کہ آپ کیسے گئے ہیں, تو اللہ نے آپ کے سامنے مسجد کر دی اور آپ دیکھتے گئے اور بتاتے گئے یہ ستون ہے یہ دروازہ ہے. ہاں یہ کہاں تھی یہ چیز, اس وقت تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. پتہ نہیں یار لوگوں نے یہ کس سے کہاں سے بنا لی ہے, کسی نے سوچا نہیں کہ کیسی جہالت کی بات ہم کر رہے ہیں. تو وہ تو صرف ایک جگہ تھی, اور بلکہ اس سے زیادہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر جب پہنچے انہیں اتنا پتا تھا کہ حضور معراج کی رات یہاں آئے تھے اور اس پہاڑی سے پھر اگلا سفر شروع ہوا تھا. وہ جگہ کے بارے میں تو معلوم تھا, جگہ تو معروف تھی کہ یہ سلیمان کے عبادت خانے والی جگہ ہے, چٹان تھی وہ. تو حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے جگہ دکھاؤ, وہ جب اس چٹان پہ لے گئے تو وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ہاتھ سے ہٹانے لگے ایک طرف سے اپنا گھوڑا بھی باندھنے سے پہلے کہ یہ میں کوئی تھوڑی سی جگہ صاف کروں. اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو صاف کیا, پھر اس کو عبادت گاہ کا درجہ دیا, اور پھر اس پہ عبد الملک کے زمانے میں مسجد تعمیر ہوئی غالباً خلافت راشدہ میں. تو اتنا ہی ہوا کہ اس کو صاف کر کے عبادت گاہ بنا لیں, کیوں کہ اب وہ کسی کے پوزیشن میں نہیں تھی اس وقت کہ بھائی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کنورٹ کر لیا ہے, یہ نہیں کہ یہودیوں کے معبد کو کنورٹ کر لیا ہے مسجد میں, وہ تو سنسان جگہ پڑی تھی اور اس لحاظ سے اس کو مسجد بنوایا. تو یہ اس کا ذکر ہے مسجد اقصی کا, اور اسی وجہ سے یہ پرویز وغیرہ نے کہا جی وہ مکے سے پرے ایک باہر مسجد تھی سنسان جگہ پہ, تو چونکہ یہ اندر تھی اور وہ ذرا دور تھی اس کو مسجد اقصی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں کسی بیری پر ان کو کوئی عجیب چیز نظر آئی تھی جس کا سورت نجم میں سدرۃ المنتہا کے نام سے ذکر بھی آیا. یہ سارا اس طرح کر لیا کہ مکے سے کوئی میل جوڑ میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی, تو چونکہ وہ مکہ سے بہت دور تھی تو اسے لوگ کہتے تھے وہ دور والی مسجد. مکے میں مسجدیں تھیں بھی یا نہیں تھی, حالانکہ یہ بھی گپ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی بنیاد رکھی اور مدینہ میں پہنچ کے یہ ہے کہ ساری وادی میں مسجدیں دور دور تھیں، قبا میں بھی تھی، مسجد نبوی تھی اور محلوں میں، اور چھوٹی مسجدیں لوکل کہ اپنی جماعت وہاں پڑھ لیں جن کو، کیونکہ بعض کو مسجد نبوی چار پانچ میل فاصلہ کرنا پڑتا تھا تو ان کے لیے وہ تھی، اس سے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ مسجد اقصا، اور میں نے یہ ساری بات اتنا لمبا قصہ اس لیے کیا کہ آج تک اس کی روایتی حیثیت تو مجھے جانچنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ جو معراج والی روایت ہے، ممکن ہے جہاں اور گپے ہیں یہ بھی گپ ہی ہو اور کسی نے سوچا ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
سر یہ ہے کہ جتنا یہ ہسٹوریکل آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے
اچھا سا دیا ہے، اور اس میں تقریباً 70 مختلف صحابہ اور تابعین سے اس روایت کا ثابت ہونا جو معراج والی ہے، مالک بن سعصہ والی روایت، اس کو روایتی حیثیت سے، محدثانہ حیثیت سے بہت کھنگالا ہے. تو وہ قصہ ہے اور اس میں چونکہ یہ آتا ہے، چاہے ہم اس کی حقیقت نہ سمجھیں، وہ تو حدیث مرفوع ہے اور حضور سے براہ راست سن کرو، اور وہ مالک بن سعصہ وہ آدمی ہے جن کو صرف سارا لے دے کے حضور سے یہی معراج کا واقعہ سنا تھا، وہی وہ بیان کیا کرتے تھے، اور حدیث ہی ان سے کوئی نہیں مر گئی. تو اس لحاظ سے جو بات صحیح روایت میں روایتاً ثابت ہے، ہم اس کا معنی نہ سمجھے تب بھی ہمارا ایمان ہے، وہ بھی کوئی کیفیت جس میں انبیاء کو وہاں سارے لائے گئے، وہ کیا تھی چیز، کس طرح سے تھی. لیکن یہ کہ وہ مسجد، وہ تو عالم مثال کی بات تو نہ ہوئی، وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ قریش نے دیکھی ہوئی ہے وہاں، چونکہ تجارت کے سفر میں جاتے ہیں اور انہیں شاید شک تھا کہ آپ نے اتنی طرح نہیں دیکھا، تو مائنیوٹ ڈیٹیل ہم پوچھیں گے تو نہیں بتا سکے گا کہ اچھا اس کی نشانی بناؤ تم کہے.
ایسا تو نہیں کہ حضرت سلیمانی کا کوئی تصور یہودیوں کے ذہن میں ہو، اس کے بارے میں معلومات
یہودیوں کا نہیں ہے جی، یہ تو سوال ہی مکے والوں کا ہے کہ دیکھیں تجارتی سفروں میں وہ جاتے تھے یروشلم میں، وہاں ان کا لین دین تھا، خرید کے چیزیں لاتے تھے، شام کے شہروں میں ان کا آنا جانا تھا. تو یروشلم جو کہ یہودی نام ہے، اور اب ہم عرب جو ہیں یہ یروشلم یا کہنا اورشلیم یروشلیم یہ وہ پسند نہیں کرتے، وہ القدس کہتے ہیں. امریکہ میں دیکھا ہے کہ وہاں اگر یروشلیم بولے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہودیوں کا، یہ مت بولے، اس کی بجائے القدس، القدس الشریف یہ وہ لفظ زیادہ بولتے ہیں. مسلمانوں کے نزدیک اس شہر کا نام ہی القدس ہے، یا بیت المقدس اس گھر کی وجہ سے، اور پورے شہر کا نام القدس. یہودیوں کا نام اورشلیم عبرانی میں، اور یروشلیم یا یروشلیم انگریزی میں. اس شہر تو بہت پرانا ہے اور تجارتی شہر تھا، اور قریش جایا کرتے تھے، اس لیے وہ کوئی سلیمانی ہیکل، سلیمانی ہیکل کا کوئی تصور ہو تو تصدیق کہاں ہو رہی ہے کہ تم گئے اور رات کو ہمیں بتاؤ اس کا دروازہ کس طرح ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مقبرہ جہانگیر کبھی دیکھا ہے اور وہ اس کی مسجد ڈسکرپشن پوچھے، تو یہ کوئی اگر کسی تاریخی واقعہ کی تو نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، وہ تو کہے گا میں نے دیکھا ہے تم بیان کرو. اس لحاظ سے وہ واقعہ ہم نہیں سمجھتے کہ روایتی اعتبار سے درست ہو، کیونکہ وہ دراتن بالکل غلط ہے. باقی انبیاء کا آنا تو وہ تو عقل ناممکن ہے، یعنی آپ زیادہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتا، تو عقل میں نہ آنا تو اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ معجزہ اور بات ہے. بھائی دیکھیے، واقعہ معراج ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سی گپوں اور لیجنڈز اور فضول روایات کا بھی یہ مجموعہ بن گیا ہے، اور صحیح واقعہ بھی ہے. اگر تحقیق کرنی ہو تو کسی محقق کی کتاب میں پڑھ لیجئے. میرے نزدیک جو اردو میں دیکھی ہیں تو ایک قاضی سلیمان منصور پوری کا تیسری جلد میں ہے یہ واقعہ معراج خصوصیات نبوی میں بیان کیا، یا پھر سیرت النبی کی چوتھی جلد دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بہت سی غلط روایات بہت سی صحیح روایات مل جل گئی ہیں اور عجیب تصور بنا دیا. معراج نامے پہ خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں فارسی میں، پنجابی میں، الیسٹریٹڈ کتابیں کلمی دیکھی ہیں کہ اللہ میاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیر برنج مل کے کھا رہے ہیں ایک پیالے میں سے، اور عجیب عجیب کہ وہ پھر شیعوں نے اس میں اپنے تک لڑائے کہ وہاں کوئی شیر آ گیا حضور کے سامنے، آپ گھبرا گئے معراج میں کہ وہ شیر کھانے لگا ہے، تو پھر آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے اس کے طرف پھینکی، اس کے منہ میں چلی گئی، وہ ہٹ گیا، پھر نیچے آئے تو حضرت علی نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کے دے دی. کیا کیا گپیں یعنی لوگوں نے لگائی ہیں اس میں، ہاں جی، لیکن یہ کہ واقعہ کی کچھ اصل ہے اور جو صحیح روایت سے ثابت ہے اس کا انکار ہم نہیں کرتے. باقی جو گپ بازی ہے وہ اور وہ تو قادر یار کا معراج نامہ ہے پنجابی شاعری میں, کیونکہ اس قسم کے مضمونوں کو وہ بہت لے دے کے بس موقع ملتا. کیونکہ ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا کہ سیرت کا سب سے بڑا موضوع جی آپ کے پیدا ہوتے وقت کیا کیا کرامات ہوئیں, وہ کنگرے کیسے گرے تھے, وہ رات کیسے روشن ہوئی تھی, آمنہ نے کیا دیکھا تھا, کیا ہوا تھا, بس معجزوں کا بیان ہی رہ گیا. تو اس میں تو ساری متھ آ گئی بیشتر. سیرت کا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمونے کی چیز ہے اس لحاظ سے تو اب ہونے لگا ہے کچھ بات. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کو اور رائے کھول دے, لیکن پچھلے 25-30 سال میں دیکھیں یہ جو جشن میلاد ہوتے تھے اور اس میں بس یہ پیدائش کے معجزے اور کرامتیں اور انہی کا بیان کہ حضور کی ذات میں کوئی اسوہ بھی ہے اس لحاظ سے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی. آپ کی عظمت کی بات ہوتی تھی کہ بڑی سے بڑی کرامتیں معجزے بیان کریں. بس یہی پیروں کے ہاں چلتا ہے کہ پیر صاحب کتنے بڑے ہیں جی, ان کی کرامتیں گنواؤ. یہ نہیں گنیں گے کہ انہوں نے سنت پر اس حالت میں بھی عمل کیا ہے اور فلاں چیز کے وہ عامل ہیں, فلاں سنت متروک ہو گئی تھی انہوں نے اس کو بھی نبھا ہے, وہ تو بات کوئی نہیں دیکھتا. بس کرامتیں ہی کرامتیں رہ گی. یہ جو حلال کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ رحم کرو, اور حیران ہوتے ہیں ہم کہ ادھر علم اتنی ترقی کر گیا ہے کہ سپیس تک جا پہنچا ہے انسان, اور ادھر جہالت میں وہی اس کے پاؤں کھبے ہوئے ہیں جہاں جہالت میں وہ پہلے کھڑا تھا, وہ ہر جگہ ہے. تو یہ اس مسجد اقصا کا ذکر ہے, بیت المقدس کا, حضور وہاں گئے. اور جن واقعات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو چونکہ یہ واقعہ عجیب و غریب ہے, عقل نہ عقل کی اس میں کوئی بات نہیں ہے, روایت کی بنا پر ہم مانیں گے. جو روایت صحیح ہے اور وہ اصول روایت پہ صحیح بنتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, جو اصول روایت کے لحاظ سے غلط ہے وہ غلط ہوگی. تو بعض حضرات نے تکلیف کی ہے کہ ان روایت یہ اردو میں تو میں یہ دو کتابیں جانتا ہوں, وہ قادر یار کا ہے نا, قادر یار کوئی شاعر ہوا ہے, اس نے پورن بھگت پہ بھی قصہ لکھا, معراج نامہ بھی لکھا, اس طرح سے ہے اس کی نظمیں. رحمت اللہ العالمین جلد سوم جہاں خصائص النبی پہ ذکر کیا ہے وہاں معراج پہ ایک چیپٹر تھوڑا سا لکھا, بہت اچھا ہے. خاص طور پر وہ روایتیں انہوں نے ساری گن کے دے دی, کن کن صحابیوں سے کس کس سلسلے سے یہ روایت پہنچی ہے, پورے طرق اس کے اور اسناد سارے لکھے ہیں بالکل واضح طور پر. اور یا پھر چوتھا حصہ سیرت النبی شبلی کا پڑھ لیجیے, سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا. اور کوئی کتابیں عربی میں ہوں ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی کتابوں میں زیادہ تر بہرحال رتب و یابس جمع کر دیا گیا ہے, گپیں اور اصل بات اس طرح سے مل گئی ہے کہ بس عام آدمی پر خوش ہوتا ہے گپوں پہ. بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی. حول ارد گرد, حول میں نے سال بھی ہوتا ہے اور حول میں نے ارد گرد بھی ہوتا ہے. حال یا حولو کا میں نے آڑے آنا درمیان میں حائل ہو جانا یہ پڑھا ہے آپ نے. حول ارد گرد, حول کے اور میں نے بھی ہے, حول کے میں نے پھیر دینے کی طاقت بھی ہوتا ہے, کیونکہ حال یحولو آڑے آنا, حول یحولو پھیر دینا, اور اس طرح سے حول کسی کو کسی چیز سے ہٹا دینے کی طاقت, اسی سے آتا ہے لا حول ولا قوت, قوت میں نے بھی طاقت ہے. اور پھر ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے بدی سے بچانے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق الا باللہ ہے. تو حول میں نے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ما حول, وہی ما موصولہ وہاں لگا ہوتا ہے, ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا استوقد نارن فلما اواءت ما حولہ, تو وہی حول یہاں ماں کے بغیر ہے, اس کا ارد گرد, ہو کی ضمیر مسجد اقصی کے لیے. ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد کو یا اس کے ارد گرد. لینو رہی من آیاتنا, اس لام کا تعلق اسرا کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے برکت دی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ اب دیکھیں عبارت میں کنسٹرکشن یہی ہوتی ہے کہ فلاں حصے کا تعلق کس فعل سے ہے, کس مبتدا سے ہے, کس خبر سے ہے. اگر غلط سمجھا ترجمہ غلط ہو جائے گا. اگر اسلام کو ادھر ملائیں بارکنا حولہ لینو رہی آیاتنا, یہ معنی نہیں بنے گا کہ ہم نے اس کی برکت اس میں ڈالی تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ تو الى المسجد الاقصى, اور اقصى کی صفت ہے الذي باركنا حوله, بس. اور اسرى بعبده ليلا لنريه من آياتنا, تاکہ ہم, اور یہاں ہونا چاہیے تھا ایک لحاظ سے لیوریہ, کیوں کہ اسرا غائب کے صیغے میں آیا. یوں تو نہیں کہا اسرینا بعبدنا, ہم راتوں رات لے گئے. تو یہ قرآن کریم کا وہ سٹائل ہے جس سے اب 10-15 پڑھنے پارے پڑھنے کے بعد آدمی واقف ہو جاتا ہے, اور یہ عربوں کا سٹائل تھا. شاعری میں یوں ہوتا ہے, آگے پیچھے کرنا لفظوں کا یہ لازمی ہوتا ہے. پوری پوری شاعری کی بات ہے قرآن کریم میں, لیکن شعر نہیں ہے. پھر بھی اسی لیے اعجاز القرآن والے لکھتے ہیں قرآن نہ نثر ہے نہ نظم ہے, یہ اسلوب ہے. یعنی یہ ایک اسلوب ہے جو نہ نظم ہے نہ نثر ہے, دونوں کے بین ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں شعر کی کوئی بات نہیں ہے, ہے. اور یہ بھی نہیں, یعنی اس میں جو ایک خوبی اور بیوٹی پیدا ہوتی ہے نا شعر سے, وہ بھی ہے. لیکن شعر کی وجہ سے ایک تاکید اور مشکل بھی پیدا ہوتی ہے, سلاست ختم ہو جاتی ہے عبارت کی. ایک طرف اس میں سلاست بھی ہے, بس یوں کہہ لیں کہ ردم رائم ہے اور آزاد بھی ہے. تو یہ تو اس طرح سے لینو ریہو آیا ہے کہ اسرا بعبدہی لے یو ریہو من آیاتہی کو کہہ دیا لینو ریہو من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانی. غائب کا صیغہ سے ایک دم متکلم کی طرف آئے.
لکھا
یہ سے لکھنا چاہیے, لیکن یہ قرآن کا رسم الخط ہے. عام عربی میں کبھی اس سے اسعد علیہ شاہ سے نہیں لکھیں گے, وہاں یہ سے ہی لکھیں گے. یہ تو قرآن مجید کا ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے جو کچھ ہے, لیکن حضرت عثمان کے زمانے کا ہے. اس میں وہ دندانے کی بھی کمی بیشی نہیں کرنا چاہتے, ہونا بھی چاہیے. عربوں کو اس میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے, ہمارے لوگوں کو نہیں ہے. عرب تو چیخ اٹھے اس سے قرآن کے اس مخصوص پہلے سے. اس کی وجہ ہے کہ اب ان کے لوگ زیادہ پڑھ گئے ہیں, رسالے عام, اخبار عام اور دن رات پڑھتے ہیں. ان میں عربی کی جو املا آتی ہے, جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اور کالج تک جاتا ہے وہ اور املا دیکھتا ہے. قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے ارے یہ تو سارا غلط لکھا ہے. اس کے لیے تو یہی ہے کہ یہ کیا پہن لیں گے, یہ تو ایسا ہے جیسے توتا توئے تو اسے پڑھا اور ادھر تے اسے لکھا ہوا, عجیب ہی لگے گا. ان کو یہ مصیبت ہے, جو غیر عرب ہے ان کو کوئی نہیں. زبر زیر کا قاعدہ ایسا ہے کہ چین کے لوگ ہوں یا انڈونیشیا کے ہوں یا بر صغیر کے ہوں یا ترکستان کے, قرآن ٹھیک پڑھ سکتے. مصیبت پڑھے لکھے عربوں کو ہو گئی ہے. ان کے لیے جو عربی عبارتیں پڑھتے کرتے ہیں اور بچپن سے تو وہی سیکھتے ہیں, وہاں پھر ایک ڈویلٹی نظر آتی ہے انہیں کہ ادھر سپیلنگ یوں ادھر ہوں. حالانکہ یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہاں وہ لوگ ہیں, امریکہ جائیں تو امریکی سپیلنگ لکھیں گے, برطانیہ میں جائیں تو برطانوی سپیلنگ لکھیں گے. حالانکہ برطانیہ اور امریکہ کے سپیلنگ میں بہت فرق ہے, بہت سا فرق ہے. اور امریکہ والے بڑے کین ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے لوگ وہاں جائیں وہ اپنی انگریزی لکھے تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں برطانیہ کا سپیلنگ نہ لکھ دینا. ڈاکٹر شسمان صاحب کے میں نے پی ایچ ڈی کے مقالے میں ایک طرف نوٹ دیکھا کہ انہوں نے وہ جو انگریزی مقدمہ لکھا نا اس میں کہیں اسپیلنگ برطانوی لکھ دیا تھا. ادھر انگریزی میں نوٹ تھا ان کے سپروائزر کا کہ جینٹل مین یو مسٹ نو دیٹ یو آر ورکنگ ان این امریکن یونیورسٹی ناٹ برٹش. اس میں تو وہ دونوں کو نبھا لیتے ہیں, لہجے تک نبھا لیتے ہیں. ہم نے وہ لکھ دیکھے کہ اسے ایک امریکن سے بات کرنے پڑے تو ہو بہو امریکن ایکسنٹ میں بات کریں, اور برطانیہ والے سے کرنے پڑے اسی طرح سے وہ اس طرح بات کرتا ہے. یہ بھی گٹس ہوتے ہیں. اچھا یہ رہ گیا بارکنا حولہ سے کیا مراد ہے, اس کے ارد گرد برکت دی. بعض کہتے ہیں اس کی زرخیزی مراد ہے, بعض کہتے ہیں اس میں انبیاء کا بکثرت بھیجنا مراد ہے. بریلوی حضرات نے یہ بھی نکالا ہے اب نقطہ کہ اس میں انبیاء کی قبریں زیادہ ہیں اس لیے برکت ہے. بہرحال یعنی دیکھیے پنجابی چ کہندے نے بلی نو خواب چچڑے نے, ہر بات سے وہ یہی چیز نکالنے کی. شیعوں کو یہ ہے کہیں سے کوئی نقطہ نکلے ولایت علی کا اور فضیلت علی کا اور یہ وہ
اپنی
اپنی اینک سے بس. انہ هو السمیع البصیر, یہ انہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے, بے شک وہ سب کچھ سننے جاننے دیکھنے والا ہے. تو یہ آیت ہے جو واقعہ معراج کی تھوڑی سی اصل جو قرآن میں ہے. جو سورت النجم کی آیتیں ہیں وہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ معراج ہی کے بارے میں ہے، بعض کہتے ہیں وہ اور کوئی واقعہ ہے، اور جو اصل معراج ہے وہ یہی ہے جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے مسجد اقصی والا، اس میں مسجد اقصی کا ذکر نہیں ہے، وہ جبریل کو دیکھنے کا اور اس کا ذکر ہے، وہ ایک الگ تفسیر ہے. بعض کہتے ہیں کہ سورہ نجم بھی یہی ہے، اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، ہیں دونوں مکی صورتیں. بہرحال یہ کلیئر ہے، یہ پہلی آئے اس موضوع پر.
تاخیر سے بات نہیں
ہوتی، واللہ عالم جی میں نہیں کہہ سکتا اتنی اسی بحث میں، اور کوئی کام اس سے تو بند آدمی جا کے سبزی خرید لے وہ گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اس بحث میں پڑے اور اس میں کوئی حکم بھی نہیں ہے، یوں ہی ایک نظریاتی بحث ہے. بہرحال دو بحث ہیں، پڑھ لیں آپ. کسی زمانے میں وہ ایک درس کی مصیبت ہمارے گلے ہوتی تھی، تو اس زمانے میں پڑھا تو تھا پھر، لیکن چھوڑ دیا، بھول گئے بلکہ، چھوڑ کیا دیا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. الکتاب سے مراد تورات ہے، آسمانی کتاب، وہ کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. ہو کی ضمیر بظاہر کتاب کے لیے ہی ہے، اور ہو تو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہو، گنجائش تو نکل آتی ہے. جعلنا کا مفعول ہے، ہدن حال نہیں ہے. ہم نے اس کو بنایا ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہتے ہوئے کہ جو ان لا، یعنی وہ ہدایت یہ تھی، اس کا پیغام یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اب ڈائریکٹ میتھڈ میں آ گیا ہے، لا تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مت پکڑو، مت بناؤ میرے سوا کوئی وکیل. وکیل میں نے کارساز، یعنی کسی کو میرے سوا وکیل نہ بناؤ، یہ میں نہ ہوگا، اور وہی شرک نہ کرو، میں نہ تو وہی ہوا، کارساز اللہ ہی ہے. یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو ہے سب سے زیادہ زور توحید پر ہی ان کے انبیاء دیتے رہے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیلی رہتے تھے ایک ایسے ماحول میں کہ ارد گرد ساری بت پرستی تھی، مصر کیا، شام کیا، ترکی کیا، یہ صدیوں سے وہ مشرک قوموں کے اندر رہے تھے، تو وہ بار بار بھٹک جاتے تھے اور ایسی باتیں کرنے لگتے تھے. پھر ان کے انبیاء ان کو برے کاموں سے بھی روکتے تھے، اس سے تو اتنا نام و کامیاب رہے، لیکن توحید بڑی حد تک یہودیوں کے اندر رہی ہے، توحید سے وہ نہیں ہٹے، اعمال بد ان کے ہو گئے تھے. تو یہ ان کی بنیادی تعلیم تھی. ٹین کمانڈمنٹس میں بھی جو پہلی کمانڈمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میرے سوا تو کسی کی عبادت نہیں کرے گا. ذریت من حملنا مع نوح، اولاد ان کی جن کو اٹھایا ہم نے نوح کے ساتھ. من حملنا، جن کو اٹھایا، حملنا کا مفعول پہلے آیا ہے. مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، جن کو یعنی کشتی میں جو بچا لیے گئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی ذریت. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذریت کی تے کی زبر کیوں ہے، یہ تو نسب ہو گئی، اور یہاں نسب کا تو کیا ہے، ہم تو اس نقطۂ نظر سے پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ بڑا جاننا یہی ضروری ہے. تو اس کی زیادہ توجیہ قابل قبول تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ منادا ہے، یعنی وہ جو ہے نا لا تتخذوا کا خطاب، اے ذریت نوح، اے ذریت من حملنا مع نوح، لا تتخذوا من دونی وکیلا، تو یہ خطاب کا ہو تو نسب ہو جائے گی، کیونکہ ذریہ آگے مضاف ہو رہا ہے نا، ذریت من حملنا، تو اس لیے یہ منادا ہوگا، اے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ بعض نے کہا کہ یہ وکیلن کا بدل ہے، پھر یہ قبر پرستوں کے خلاف آیت کا تک نکلتا ہے کہ وکیلن ذریت من حملنا مع نوح کو نہ بنا لو، یعنی یوں گرامر میں گنجائش نکل آتی ہے کہ ذریت وکیلن کا بدل ہو، میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، یعنی ذریت من حملنا مع نوح کو اس کا بدل بنا لے، ان کو کہیں عبادت ان کی نہ کرنے شروع کر دو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ذریت منادا والا بات زیادہ بہتر ہے، اور شاید شاہ صاحب نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے، اے فرزندان قومیں، انہوں نے منادا سے کیا ترجمہ ذریت کا، اکثر نے یہی کیا ہے، اور وہ دور کی فار فیچڈ ہے وہ، اصل میں اگر یہ گنجائش نکل آتی ہے، لیکن بعض دفعہ ترکیب نحوی میں یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں پکڑے گی
نہیں,
کل آخری چار شمبہ بھی گزرا. اچھا, تو ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا, وہ عبد شکور تھا. یہ عبد شکورا یا تو نوح علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو الگ ٹکڑا بنایا ہے, وقف کر دیا مطلق, کہ انہ کان عبد شکورا, بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا. یہ نوح کے علیہ السلام کی صفت بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے اوپر آیا وہ آتا ہے نا موسل کتاب اس کے لیے ہو. فقینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف, لفظی معنی تو یہی ہے, فغینا الی بنی اسرائیل, ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کی طرف. اور پھر قوا الی کا معنی کیا جاتا ہے ان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا یا ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا. فغینا الی بنی اسرائیل, شاہ صاحب کرتے ہیں وہی فرشتہ دیم بسوئے بنی اسرائیل در تورات, یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا کہ یوں ہوگا. میں اس میں کل دیکھ رہا تھا تو لیویٹیکس کے غالباً 16 باب میں اور ڈیوٹرانومی کے غالباً 28 باب میں انہوں نے کچھ آیتوں کے حوالے دیے ہیں, اور یسعیاہ اور جرمیہ وغیرہ کے بھی, جن میں یہ باتیں آتی ہیں جو یہاں قرآن نے بیان کی ہیں. تو اس لیے شاہ صاحب کا بھی یہ ترجمہ کرنا کہ ہم نے تورات میں ان کو, کیونکہ آگے فی الکتاب بھی آیا ہے نا, وقعینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, اور ہم نے فیصلہ دے دیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں. یہ لفظی ترجمہ ہے, محاورہ پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ کتاب میں یہ بات ان کو بتا دی گئی تھی کہ یہ فیصلہ ہے کہ لتفسدن فی الارض مرتین, کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد کرو گے. لتفسدن, ضرور فساد پھیلاؤ گے. فی الارض, زمین میں, ارض مراد وہ فلسطین بھی یا مطلقاً زمین ہو سکتا ہے. مرتین, دو دفعہ, یعنی لتفسدن فی الارض افسادین, دو فساد یوں کر لیں. مرہ عموماً مرہ اور شئی کا لفظ مفعول مطلق کی جگہ ہی آیا کرتا ہے, دو بار, مرتن ایک بار, مرارن کئی بار, تم دو دفعہ زمین میں فساد ڈالو گے. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم بہت اونچے چڑھ جاؤ گے. عَلَا يَعْلُو, اونچا چڑھنا, اور علو میں نے بلندی کی خواہش پیدا ہونا, اور علو کبیر پھر انتہائی, یعنی جسے کہیں بلندی کی خواہش, یا مراد اس میں سرکشی ہوتی ہے اصل میں. علوان کبیرا, اور تمہیں ایک سرکشی پیدا ہوگی. سرکشی کے بھی فارسی میں نے نا سر اونچا اٹھا کے چلنا, وہ بھی پھر علو کا معنی ہی ہے. تو تمہارے اندر ایک بڑی سخت سرکشی ہوگی. والا تعلن, تم سرکشی کرو گے. علوان, یہ جو ہے نا علا یا علو سے تعلن, وہ ایک واو اس کی گر جائے گی نا, اس کا مفعول مطلق ہے علو, یعنی تعلن علوان, علا یا علو علوان, تم بڑی سخت سرکشی, کبیر ہم صفت آئی ہے, بڑی سخت سرکشی کرو گے, اونچے اٹھو گے, زمین میں فساد پھیلاؤ گے. فساد پھیلانا تو ایک چور اور ڈاکو اور ذلیل آدمی کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرے زمین میں, لیکن علوان سے مطلب ہے کہ ان کو دنیا میں کوئی حکومت اور طاقت بھی حاصل ہوگی, اور پھر وہ فساد آئے گا. لتفسدن میں کوئی عروج کا ذکر نہیں آتا, وہ تو کوئی پھیلا سکتا ہے فساد, لیکن لتعلن میں ان کے کوئی ترقی پانے, حکومت حاصل کرنے, کوئی اقتدار پانے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ان کو اقتدار بھی دو دفعہ حاصل ہوگا اور پھر وہ فساد پھیلائیں گے. اقتدار کو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی طرح استعمال کریں گے, یہی بات ہوتی ہے ہم نے. تو اقتدار کا اشارہ علو میں ہے, فساد میں نہیں ہے. فساد میں ان کے برے اعمال کی طرف اشارہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پھر جب ان دونوں میں سے پہلی چیز کا وعدہ آیا. دیکھیے, ہما میں نے وہ دونوں, یعنی وہ مرتن کی طرف اشارہ ہے, پہلی مرہ دوسری مرہ, اور اسی لیے مرہ چونکہ مؤنث ہے نا, یعنی مرتن اولا اس کا جو ہوگا صفت وہ آئے گا مؤنث, اولوں کی مؤنث ہے اولا, افعلوا فعلا, تو اولا مؤنث آیا ہے. اولا ہما, ان دونوں باریوں میں سے پہلی, ان وہ مرتان جن کا ذکر ہو, ان دونوں باریوں میں سے پہلی کا وعدہ, یوں ہے ترجمہ، وعدو اولاہما، ان دونوں باریوں میں سے پہلی کا وعدہ جب آیا، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا جب وہ دو وعدے کیے تھے کہ گڑبڑ کریں گے، تو پہلے کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کو حکومت بھی حاصل تھی اور انہوں نے فساد بھی پھیلا رکھا تھا. بعثنا علیکم عبادا لنا، تو پھر ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندوں میں سے کچھ. بعثنا ہم نے بھیجے، اور اس کو مفعول ہے عبادا لنا، اپنے بندے. دیکھیے عبادا نا نہیں کہا، نکرہ کر دیا ہے، عبادا لنا ہمارے کچھ بندے، ضروری نہیں کہ وہ نیک ہوں. عموماً مفسرین اور اہل علم کہتے ہیں کہ شاید تتبع کیا ہی ہوگا کہ جہاں عبد براہ راست اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، چاہے ضمیر کے ساتھ ہو، عبدہ، عبدنا، انا عبدوں کا وغیرہ، اس طرح سے، تو اس میں عبادت گزار بندہ اور ٹھیک بندے کا معنی ہوتا ہے. اور جہاں یہ اس طرح نکرہ ہے تو بندے تو سارے ہیں اس کے، کافر بھی اس کے بندے ہیں اور مشرق بھی، اور مخلوق تو اس کی ہے، لیکن ان کو پھر عباد لنا کہا ہے، ہمارے کچھ بندے. اس میں گویا کہ ضروری نہیں کہ وہ نیک بھی ہوں اور اللہ کی طرف سے کوئی نیکی ان کو ملی ہوئی ہے. یہ ہے وہ قرآن کریم کے لفظوں میں معمولی معمولی چیزوں سے بڑا ایک وہ تفاوت پیدا ہوتا ہے معنوں میں. ہاں وہ ہے نا عبدہ سے اقبال نے کہا تھا نا، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، اس طرح سے وہ براہ راست مفعول کے لیے وہ کہتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے. یہاں عباد لنا وہ نکرہ، کچھ ہمارے بندے، جیسے کہیں کتاب لزید، زید کی ایک کتاب، اپنے کچھ بندے تم پر بھیجے. اولی بأس شدید، یہ عبادن کی صفت ہے، اور عبادن ہے نصب میں، باسنا کا مفعول، اولین یہاں نصب میں ہے، جر میں نہیں ہے. اولو، اولی، اولی، اولی جوسن ہو اس کا مصدر، جی واو سین سے، اور اس کا معنی ہے گھس جانا. تو وہ جاسا یجوسو، یعنی مکانوں وغیرہ یا عبادت گاہوں دکانوں میں جا گھسنا روک بغیر روک ٹوک کے. خلال دیار، دیار دار کی جمع ہے، گھروں میں. خلال میں نے میں، ایک معنی خلال کا یہ ہوتا ہے. ایک آپ نے وہ پڑھا ہے دوستی کا، لا بیع فیہ ولا خلال، وہ بھی یہی لفظ ہے، مادہ بھی یہی ہے، لیکن دو معنی جدا جدا ہے کے درمیان سے. تو گھروں میں پھیل گئے، یعنی ساری بستیوں میں گئے اور ان کو تباہ کر ڈالا. اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اسیرینز نے سب سے پہلے ان پہ حملہ کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی حکومت چلی آتی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد یہ آپس میں بٹ گئے، تفریق ہو گئی، شمالی ریاست الگ بن گئی. جنوبی ریاست کا نام یہودہ تھا اور شاید شمالی کا نام اسرائیل تھا، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. یعنی خود اسرائیل کی جو حکومت داؤد اور سلیمان کی تھی، حضرت سلیمان کے بیٹے کا بائبل میں ذکر آتا ہے، وہ بڑے نالائق سے تھا، اور اس وجہ سے فوراً ہی پھر وہ قصہ ختم ہو گیا. تو پھر ان میں دو ریاستیں بن گئی، شمالی میں 10 قبیلے رہتے تھے اور جنوبی میں تقریباً صرف 2 قبیلے مینلی. تو سب سے پہلے کوئی تقریباً مسیح سے شاید 500 سال پہلے کا واقعہ ہے، سراغان ہے غالباً اس آدمی کا نام، اسیرین، اس کے قبضے میں تھا یہ شام اور ناردن عراق کا علاقہ. انہوں نے حملہ کیا اور وہ جو شمالی ریاست تھی وہ پہلے ختم ہوئی تھی ان کے آگے. پوری یہودی ریاست نہیں، دونوں نہیں ختم ہوئی تھی، شمالی ریاست کو. جنوب والوں نے کوئی شاید کر لیا ہو، سلو بلو کر لی ہو، ورنہ ان کے سامنے ٹھہر تو نہیں سکتے تھے، تو کچھ عرصہ وہ رہ گئے. تو شاید یہ وہ اسیرین جو انویژن ہے، شاید اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو. اور پھر دوسرا جو ہے وہ نبوکدنظر کا ہے، اس سے 100 سال بعد ہی تقریباً پھر وہ واقعہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ دوسری ریاست یروشلم، اسی دوسری جنوبی ریاست میں تھا جس کا نام غالباً یہودیہ تھا، اس کو پھر وہ ختم کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ تین واقعات ہیں، اسیرین انویژن، پھر وہ بیبلونین کا حملہ، تیسرا حملہ پھر وہ ٹائٹس والا ہے جس نے وہ تباہ کیا. تو یہاں تین کا ذکر ہے، ان میں سے یہاں 2 کا ذکر ہے. اب وہ 2 پہلے کون کون سے ہیں؟ تو پھر ایک بات ضرور ہے کہ شاید ٹائٹس والا نہ مراد ہو، کیونکہ اس وقت یہ خود مختار حکمران تو نہیں تھے. ہم علو کی شرط اس وقت ان میں نہیں پاتے جب ٹائٹس نے حملہ کیا، محکوم تھے، بغاوت کرتے رہتے تھے، وہ اور بات ہے. لیکن جو اسیرینز نے تباہ کی وہ ان کی خود مختار ریاست تھی، اور جو بیبلونینز نے تباہ کی وہ بھی ان کی خود مختار ریاست تھی. اس لیے علو کے لفظ کو مد نظر رکھے کہ زمین میں جتنا علاقہ تھا اسی میں ہی وہ, یعنی حکومت کا کیا ہے. ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو مزنگ ہے یہ سکھوں کے زمانے میں تین حکومتیں تھیں, خود شہر مزنگ غالباً, کوٹ عبداللہ الگ تھا اور دوسرا کہیں الگ تھا, دو الگ الگ ریاستیں بنی ہوئی تھیں, شہر لاہور میں چودراہٹیں تھیں اس طرح کی. تو شاید یہ جاسو خلال الدیار والا واقعہ اسیرین کا ہے, کیونکہ اسی میں پھر ان کے 10 قبیلے غائب ہوئے جو آج تک نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں گئے, انہوں نے بھی اس طرح مٹا کے رکھے تھے. باقی دو بعد میں رہے, پھر وہ بابل میں بھی گئے پھر واپس بھی آئے, ان کا کو اپنے وہ شجرہ نسب وغیرہ رکھتے ہیں یہودی اکثر, تو وہ کچھ پتہ کرتے ہیں, لیکن 10 کے بارے میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں ابھی تک. بعض کہتے ہیں یہ پٹھان انہیں 10 کے ہیں, آتے تو ان کی ساری یہودیوں والی ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. بعض کہتے ہیں امریکہ چلے گئے تھے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور یہ وعدہ ہو کر رہنے والا تھا, یعنی یہی ہمارا جو ہے وعدم مفعولن, ایسا وعدہ جو کہ ہو کے رہنے والا تھا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے تمہاری طرف لوٹائی یا تمہارے لیے لوٹایا. رددنا لکم, لوٹایا تمہارے لیے, الکرۃ کو, کرۃن علیہم کو لوٹایا تمہارے لیے, یوں ہے الکرۃ علیہم کو لوٹایا تمہارے لیے, اور کرا کے معنی ہے دوبارہ لوٹ کے حملہ کرنا. کرا یا کرو یا یکرو آتا ہے, کرتن و کرن اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کے حملہ کرنا, دوسری دفعہ حملہ کرنا. اسی سے مقرر کا لفظ اردو میں بھی پڑھا ہے آپ نے. تو کرا علیہم کا معنی ہے کہ جنگ میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ مثلاً بظاہر ہٹنا پڑا, اپنی سچویشن چھوڑنی پڑی پوزیشن, پھر دور سے جا کے دوبارہ لوٹ کے حملہ کرنا. یہ دوبارہ حملہ عموماً زیادہ کامیاب ہوتا تھا بالعموم, اور ان معنوں میں کرا علیہ لوٹ کے دوبارہ حملہ کیا. اسی سے لفظ ہمارے ہاں کرار نکلا ہے, حیدر کرار, یعنی بار بار دشمن پر حملے کرنے والا. یہاں پھر کرا تھا علیہم, کیونکہ ورب آتا ہے کرا علیہ, اس نے اس پر حملہ کیا دوبارہ, اس لیے اس سے مصدر کر بھی علیہم لایا ہے, یعنی رددنا لکم الکرۃ علیہم, ان پر دوبارہ حملہ کرنا تمہارے لیے لوٹا دیا, یعنی پھر تمہیں یہ طاقت دی کہ تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو یا ان پر حملہ دوبارہ کر سکو, اپنے آپ کو سنبھال سکو. یہ رد کرا, کیونکہ جنوبی ریاست کی کچھ طاقت پھر انہوں نے بڑھایا اپنے آپ کو, کچھ عرصہ سنبھالے رکھا تھا, اس کی طرف شاید اشارہ ہے. وہ امددناکم باموال, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اوپر قبیلے ہار گئے تھے اگرچہ آپس میں ان کی دشمنی تھی, لیکن نیچے کچھ مائگریٹ کر کے آ گئے ہوں اور رہنے لگے ہوں. امددناکم باموال و بنینا, پھر ہم نے تمہاری مدد کی اموال و بنین سے. وجعلناکم اکثر نفیرا, اور تم کو بنایا زیادہ بلحاظ لشکر کے. نفیر میں نے لشکر کریں گے, اکثر نفیرن بلحاظ لشکر کے, یہ تمیز ہے. اور اکثر جعلنا کا دوسرا مفعول ہے, جعلنا کم اکثر نفیرن تمیز بلحاظ نفیر کے. نفیر کا ترجمہ لشکر کیوں کرتے ہیں, نفر ینفرو میں نے جنگ کے لیے نکلنا اپنے پڑھا ہے, انفرو خفافا وثقالا فانفرو سباتا وانفرو جمیعا مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ میں پڑھا ہے آپ نے. تو نفر ینفرو کا معنی ہوتا ہے فوج میں نکلنا, اسی لیے پھر جو وہ فوج میں زیادہ نکلتے ہیں اس کو نفیر بھی کہہ دیتے ہیں. یوں لشکر کا معنی ہے, یعنی نفر یان فرو سے فعیل ہے بمانا فائل, نافر کے معنی میں نکلنے والا جنگ کے لیے. تو پھر نفیر کا معنی لشکر کیا جاتا ہے. ان احسن تم لے انفسکم, اگر تم نے بھلائی کی تو یہ بھلائی کرو گے اپنے لیے. احسن یحسنو, ان کی وجہ سے کرو گے. اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے لے انفسکم, اپنی جانوں کے لیے. وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَحَا, اور اگر تم نے برا کیا, اساء یسیئو, سا یسیئو میں نے برا لگنا یا برا ہونا, اساء یسیئو برا سلوک کرنا یا گناہ کرنا, یہ معنی بھی ہوتا ہے. اسی سے اسم فاعل بنے گا مسیء, جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. تو اگر تم نے یا اسا تم افعل تم ہے، اگر تم نے برا کیا فلاحا، اچھا تم نہیں، اب دیکھیے بلکہ عجیب ہے، ان احسن تم احسن تم لے انفسکم، اب دوسری جگہ انفس کی ضمیر آ گئی ہے، ہا کی ضمیر انفس کے لیے ہے، اگر برائی کرو گے گناہ کرو گے تو اسی کے لیے، یعنی انفسکم کے لیے. ایک یہاں سوال ہے کہ یہاں علیہا ہونا چاہیے، کیونکہ خلاف جانا کا تو یہ ہوتا ہے، تو بعض نے کہا جی یہ لہا علا کے معنی میں، اور بعض نے کہا نہیں، لہا کا معنی ہوتا ہے تمہارے لیے اس کے نتائج ہوں گے اچھے ہوں یا برے ہوں، لہذا یہ معنی بھی ہوتا ہے، تو کوئی اتنی خلاف بات بھی نہیں ہے کہ علا نہیں کہا، یعنی برا کرو گے تو وہ بھی تمہارے کھاتے، اچھا کرو گے تو وہ بھی تمہارے کھاتے، ایسے جیسے کھاتا کہہ لیں، ان معنوں میں پھر لیے کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے وہ عربی محاورہ اور عام ڈکشنری کا استعمال دیکھا ہو تو قرآن مجید میں ان چیزوں سے وہ دماغ میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کے ایک سٹائل کی بات ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا نہیں کہا فَلَحَا، شاید صرف عین کے لگانے سے ہی اس کا ردم ہی خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعری میں تو حرف کی حرکت اور سکون سے بھی بعض دفعہ وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، یہ بات بھی کلام الہی میں ہے ضرور. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَا، حرف جار دوسرے حرف جار کے معنوں میں آتا ہے، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے باب میں جو قرآن کے سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان چیزوں کا ذکر کیا، اور 15-15, 16-16 مثالیں دی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اردن سے ایک آدمی نے تناوب حروف الجر فی القرآن پہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ ایک دوسرے کی قائم مقامی حروف جر کیسے کرتے ہیں، فلاں فلاں کے معنوں میں فلاں، پھر بڑی خاصی مثالیں اس کی دی ہیں انہوں نے. تو اگر یہ فلاحا بمعنی علیہا ہو تو محاورے میں ہو سکتا ہے، اور اگر لہا کرے تو معنی یہ ہوگا کہ برائی بھی تمہارے ہی پلے اچھائی بھی تمہارے پلے، ان معنوں میں لہا تم کو ملے گی، کیونکہ لام میں اصل اختصاص کا معنی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے مختص ہو کے رہ گئی ہے وہ چیز، اگر وہ اختصاص والی بات مانے تو پھر ٹھیک ہے، پھر برائی کے بھی نتائج اس کے ساتھ خاص ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر وہ جب دوسری کا وعدہ آیا، غور کیجئے معنوں پہ، وعد الآخرہ کا معنی آخرت کا وعدہ، اور آخرہ دوسری نہیں آخر والی، جب دو میں سے ایک ہوگی تو دوسری آخری ہوگی نا، اب اس کا آخر نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ اوپر آیا ہے دو مرہ تھا، تو پہلا آیا ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ، اب آیا جو وہ دوسری رہ گئی تھی اس کا وعدہ جو مرہ دوسری تھی، وعدہ وعد المرہ الآخرہ، ان دو میں سے جو سب آخری تھی، دو میں سے تو وہ آخری ہوئی، اس کا جب وعدہ آیا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب دیکھیں یہاں اتنے معذوف رہ گئے ہیں تو سب خود فل ان بلینک کرنے، بعض دفعہ تو پھر یہ نحوی اسی لیے 15 فکرے لکھتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، کل ہی میں کلاس نہیں تو یوں ہی مثال ذہن میں آئی، میں نے کہہ دیا مثلا ایک آدمی جا رہا ہے بس پہ جا رہا ہے، ویگن کو دیکھ کے خیال آیا تھا، دوسرا آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اڈے، بس اتنے ہی کہہ دیتا ہے، اب اس اڈے میں کتنے معذوفات ہیں، یا تو وہ آدمی پر کر سکتا ہے جس نے کہا اور سنا کہ میں اڈے جا رہا ہوں تم مجھے اڈے پہ ملنا، جو خدا جانے کیا کیا اشارے اس میں پائے جا سکتے ہیں، اور لفظ اس نے ایک ہی کہا ہے اڈے، تو یہ ہر کلام میں ہوتا ہے بلیغ و فصیح کلام میں، یہاں جو ہے پھر جب وہ دوسری والا وعدہ آیا آخری والا تو لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دے، یہ کیا توقع ہے جب دوسری والا آیا، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے تو پھر ہم نے آدمی بھیجے انہوں نے تسلط حاصل کیا ان کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے بھولیے بگاڑ دے، سا یسوء، تاکہ وہ شاہ صاحب نے کیا ہے ناخوش کرے، سا یسوء برا کر دے، ناخوش کر دے، وجوب مفعول آیا ہے، تاکہ وہ آدمی، اب یہ یسوء فا یسو او یسو اونا نون گرا لے کی وجہ سے اور لکھا اس طرح جاتا ہے حمزہ پر الٹا پیش لے یسو او تاکہ وہ برا کر دیں وجوہکم تمہارے چہروں کو. اب برا کر دیں کا ترجمہ بگاڑ دیں کریں, حلیہ بگاڑنا ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے نا من قبل ان نطمس وجوہن, پہلے آیا ہے ہاں جی بگا کے رکھ دیں چہروں کو. کیا کیا انہوں نے؟ بگاڑے تمہارے چہروں کو. اچھا اب دوسری کا وعدہ آیا تاکہ وہ بگاڑے, اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر ہم نے ایسے آدمی بھیجے اور وہ یہ کام کرتے تھے. ولی یدخل المسجد, اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں, کما دخلو ہو اول مرہ, جیسے وہ اس میں داخل ہوئے تھے پہلی دفعہ. اس میں جو ہے کہ وہ مسجد سے مراد ہوئی ہے معبد, عبادت گاہ جو حضرت سلیمان کی تھی, المسجد سے مراد یہاں یقیناً ہوئی ہے, یہودیوں کا سب سے بڑا معبد ہوئی رہا ہے. اور تاکہ وہ جو دوسرے باری بار آنے والے تم پر بھیجے ہیں سزا دینے والے, وہ بھی مسجد میں داخل ہو جائیں, کما دخلو ہو جیسے وہ اس میں داخل ہوئے تھے, داخلو ہو اس میں داخل ہوئے تھے, اول مراتن پہلی دفعہ. یہ مسجد میں داخل غالباً اسیرین نہیں ہوئے تھے, مسجد میں یا بیبلونین داخل ہوئے ہیں یا رومن داخل ہوئے ہیں, انہوں نے اکھیڑا اسے. اس سے پھر اسیرین نہ مراد ہوں اور وہ پچھلے دو مراد ہوں, یہ بھی ایک بنتی ہے تعبیر. بہرحال یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور اس کو سمجھنا اور سوچنا, کیونکہ یہ پرنس کی کتاب میں, حالانکہ صرف معنی وغیرہ دیتا ہے, لیکن اس لشیسو کے ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ یہاں کمنٹیٹرز نے عجیب و غریب روایتیں لکھ دی ہیں, اور پھر فکرہ یہ ایڈ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ سے اچھی طرح واقف نہیں تھے ہی, مفسرین نے اور بھی میس بنا دیا ہے چیزوں کو اپنے ناخبر پر مبنی روایات کے ذریعے سے. یعنی اس میں صحیح بنی اسرائیل کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے صحیح معنوں میں, تب ان آیتوں کو صحیح معنوں میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. مفسرین نے کچھ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں, حالانکہ ان کی یہ ہسٹری جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے, تو اس کو تو نہ پڑھا, پھر ایسی باتیں لکھ دی کہ مخالفوں کو یہ بھی موقع مل گیا کہ اس نے یہ فکرہ بھی لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر نعوذ باللہ اتنا پتہ تھا نہیں تھا, لیکن مفسرین نے اور بھی گڑبڑ کر دی, جو پہلے کنفیوژن تھا وہ اور کنفیوز کر دیا. یہ ولی یتبرو ما علو تطبیرا, اور تاکہ وہ تبرا, یتبرو کا معنی ہوتا ہے پاؤں سے کسی چیز کو اخاڑ پھینکنا, تباہ کرنے کا معنی میں آئے گا, مصدر ہے تطبیر, گرا دینے کا معنی یعنی ہوتا ہے تاکہ وہ گرا دیں, اور یتبرو کا مفعول ہے ما علو, جس پر وہ چڑھ گئے, الا یعلو چڑھ جانا, اونچا ہونا, بلند ہونا. اور اس طرح سے علو کے بعد ہے ضمیر عائد محذوف ہے, یعنی ولی یتبرو ما علو ہو, اور وہ اس چیز کو اکھیڑ پھینکے, گرا دے جس پر وہ چڑھ گئے, تطبیرا پورا پورا گرا دینا, یعنی انہوں نے بھی عمارتیں گرائیں, اور شاید جو ٹیمپل کا گرانا جو ہے تب تطبیر والا واقعہ, یہ وہ ٹائٹس کے زمانے میں بھی ہوا ہے, بیبلونین کے زمانے میں بھی ہوا ہے.
انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا, جس چیز پر
قابو پائیں علاو, میں نے جس پر چڑھ جائیں, میں نے تو یہی ہے جس پر چڑھ جائیں, پھر جس پر چڑھ جائیں کا میں نے جس پر قابو پائیں, وہ تو محاورے کا ترجمہ ہوا نا, الا یا علو کا اصل معنی تو ہے جس کے اوپر چڑھ جائیں. الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا, صدق الله العظيم. عسى ربكم, ان قریب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب, ان يرحمكم کہ تم پر رحم کرے, عسى ان يرحمكم ربكم, یوں بھی ہو سکتی عبارت, اور عسى کا فاعل ربكم ہے, اس کے بعد ان ضرور آتا ہے عسى کے بعد. عسى ربكم ان يرحمكم, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے, یعنی امید قوی ہے. وان عدتم عدنا, اور اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے, عاد یعود عودتن, عدتم تم لوٹے, عدنا ہم لوٹے. لوٹنا سے یہاں مراد دونوں میں محذوفات اسی طرح زبان میں آتے ہیں, کہ اگر تم گناہ کی طرف لوٹے تو ہم سزا کی طرف لوٹیں گے، یوں معنی بنتا ہے، ورنہ اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، تو بظاہر معنی کوئی نہیں بنتا، ان کا لوٹنا اور ہے اور ہمارا لوٹنا گویا کہ اور معنوں میں ہے. وجعلنا جہنما، اور ہم نے بنایا جہنم کو، للکافرین حصیرا، قید خانہ کافروں کے لیے، یعنی وجعلنا جہنما حصیرا للکافرین. نہیں وہ پڑھ لی تھی، بھلے جو تبر ما اعلی و تدبیرا ہو چکا تھا. حصیر میں نے قید خانہ کیا گیا ہے، ہے سواد رے مادہ سے ہے، حسرا شاید یحسرو میں نے ہوتا ہے گھیر لینا محاصرہ کرنا، حسرا کہ میں نے تنگ پڑنا بھی ہوتا ہے یا تنگ ہونا، حسرت صدورہم من یقاتلو قومہم پڑھا تھا آپ نے، حسرا حسرا سامیا سے آئے تو وہ معنی ہے، اور ویسے حسرا یحسرو ہی غالباً ہوتا ہے، نفرا یمسرو تو اس کے معنی ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا، اسی سے پھر منع کرنے کا معنی پیدا ہوتا ہے. حصور میں نے وہ جو عورتوں کے قریب بھی نہ جاتا، اس میں کوئی رغبت نہیں، اس میں بھی ایک ممانعت اور منع کا مفہوم ہے، حصار قلعے کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے حصیر کے معنی بنتے ہیں قید خانہ، یعنی جس میں کہ بند کر دیا گیا ہو کسی کو. ان ھذا
القرآن،
تنگ پڑھنا آپ نے نہیں پڑھا تھا سورت النساء میں، او جاؤکم حصرت صدورہم من یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، وہاں ہے نا کہ ان کے سینوں میں گھٹڑنا ہے، وہ تنگی محسوس یہ کرتے ہیں. تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن کریم ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی اس چیز کی طرف جو کہ ہی اقوم زیادہ مضبوط ہے، قام یقوموں سے اقوم زیادہ مضبوط، زیادہ کھڑا ہوا، پھر درست تر کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوگا. اور یہ التی اور ہیا یہ محاورہ ہے عربی کا، اس طرح سے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں چنگی رات پہ، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں چنگے کم کر، لیکن مونس بعض دفعہ بول دیتے ہیں، ہاں جی. تو اس طرح سے یہ التی ہیا احسن، یہ پیچھے بھی آیا ہے، ادفع باللتی ہیا احسن، اللہ بلتی ہی احسن، یہ مؤنث بول کر پھر اس کے ساتھ ہی تک تو بات ٹھیک ہے. اور اقوام و مذکر اس لیے لگتا ہے کہ یہاں من کے ساتھ اگلا جس سے مقابلہ کرنا ہے وہ محذوف ہے، یعنی یہدی للتی، یعنی مثلا کوئی مؤنث لگا دے یہدی للسبیل للتی، کوئی مؤنث محذوف انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہدی للسبیل للتی ہے یا اقوام و من سبیل قزا و قزا یا من سبل اخرا جو بھی کہے، تو یہاں من انڈرسٹوڈ ہے. اگر یہ من نہ ہوتا اور سب پر فضیلت یہ کچھ اس طرح، تو پھر یہ بھی مونس کا لفظ آتا، لیکن جب مقابلہ ہو تو من کے ساتھ مذکر مونس افل و تفضیل ایک آتا ہے، اسی لیے التی ہے احسن وغیرہ پہلے آ چکا ہے احسن، اور یہاں آیا ہے اقوام، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ درست ہے، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو زیادہ مضبوط اور زیادہ درست ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، یعنی قرآن، یہ ان ھذا القرآن کی دوسری خبر ہے، ایک یادی پھر اس پر عطف، ویبشرو، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، یہ مومنین کی صفت ہے جو کہ اچھے کام کرتے ہیں، ان لہم بشارا بے، یا تو آتا ہے یا بشارا بے یا بشارا ان، تو یبشرو بے ان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی، ان لہم کہ ان کے لیے ہے اجرن کبیرن بہت بڑا اجر، ان اجرن کبیرن لہم، اصل عبارت یوں تھی. وان الذین لا یؤمنون بالآخرت، اور یہ کہ، یعنی یہ بھی مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، اسی پر عطف کر لیں کہ مومنوں کو ان کے اپنے اچھے انجام اور کافروں کے برے انجام کے بارے میں بتاتا ہے، ان معنوں میں بشارا نبا یونبیو کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ انا آیا ہے، اگر انا ہوتا تو پھر یہ استیناف بھی ہو سکتا تھا کہ الگ جملہ ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اَعْتَدْنَا عَذَابًا أَلِيمًا لَهُمْ، اَعْتَدْنَا عَيْن تَ دَال سے باب افعال ہے، تیار کرنا، آمادہ کرنا، عذابًا أَلِيم دردناک عذاب، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا ہے انسان. اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ یدعو ہی تھا, لیکن کوئی وجہ نہیں ہے, جازم وازم کوئی نہیں ہے یہاں, لیکن واو کیوں گر گئی ہے؟ یہ قرآن کریم کا خاص رسم الخط ہے. عام عربی ہوتی تو کبھی یہاں واو نہ گرائی جاتی. قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرح سے بس املا کی جاتی ہے, اسی لیے قرآن کی املا بھی یاد کرنی پڑتی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ, اور پکارتا ہے انسان, بِالشَّرِّ, برائی کو, دعا کے ساتھ. دعا یدعو پکارنا, دعا الٰ میں نے دعوت دینا کسی کام کی طرف, دعا علیہ, دعا لہو, کئی مختلف صلوں کے ساتھ یہ مختلف معنی دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے دعا بہی, اس چیز کو طلب کیا, دے کے صلے کے ساتھ آئے تو یہ معنی ہوتا ہے اس کو چاہا کہ وہ اس کے سامنے آئے. استحضارہ کے معنوں میں آتا ہے, تو یہاں طلب الشر کے معنوں میں بھی کر لیں آپ. یدعو الانسان بالشر یعنی یطلب الانسان الشر, ان معنوں میں آیا ہے دعا بے کے ساتھ. دعاءہ بالخیر, مانند اس کے دعا کرنے کے. یہ دعا ویسے تو ہے مصدر مفعول مطلق ہے, یدعو دعاء, یوں ہوا نا, تو یدعو بالشر دعاء, اور آگے کر دیا ہے مضاف الیہ دعاءہ. تو یہ ترکیب اصل یوں بنے گی, یدعو دعاء کدعائہ, مانند اس دعا کے اس کی جو کہ بالخیر بھلائی کے لیے ہے. دعاءہ پہلے میں مفعول مطلق ہے, اب اس کی نثر بنائے تو یوں بنے گی, ویطلب الانسان الشر کما یطلب الخیر, وہ بعض دفعہ برائی کی بھی یوں طلب کرتا ہے جیسے نیکی کی طلب کرتا ہے. اب اس کی تفسیر کیا ہے, وہ تفسیروں میں اس کے مختلف معنی لکھے ہوں گے. مثلا بعض دفعہ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ انسان مایوس ہو کر یا غصے میں بعض دفعہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھی بد دعا دیتا ہے, یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے. تو بھلائی کی دعا تو مانگتا ہی ہے, لیکن یہ کہ بعض دفعہ وہ برائی کی دعا بھی مانگ لیتا ہے, اپنے لیے ہی کہہ دے کہ اس سے تو مار لے اللہ میاں, یہ کر لے. اسی لیے آگے کہا ہے وکان الانسان عجولا, انسان جلد باز ہے, جلد بازی میں ایسی حرکت کر گزرتا ہے. پھر وہ حدیثوں میں اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, کون کہہ سکتا ہے گھڑی قبولیت کی کون سی ہو. تو شاید اور معنی بھی ہو, انسان برائی کو اسی طرح طلب کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کو بھی طلب کرتا ہے, یعنی بعض دفعہ, اور یہ ہے اس کی جلد بازی. کان الانسان عجول, عجول مبالغہ کا صیغہ ہے, عجل یا عجالوں سے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا. عجلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عجول جلد بازی کرنے والا, یہ اس کی نفسیتی کمزوری یا کیفیت کی طرف اشارہ ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو. یہ اللیل بھی قرآن میں اسی طرح ایک لام سے لکھا جاتا ہے, حالانکہ عام عربی میں یہ غلط ہے یوں لکھنا. آیتین نے دو نشان بنایا رات اور دن کو. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ, پھر ہم نے مٹا دیا رات والی نشانی کو. مَحَا يَمْحُو مَحْوًا, اور بھی مصدر ہوں گے, مٹا دینا, محو کرنا. اسی سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں چیز میں محو ہے, اردو میں کہتے ہیں, گویا کہ وہ ابزارب اور مٹا ہوا کے معنوں میں آتا ہے. اصل معنی مَحَا يَمْحُو کا مٹا, یہ بات میری یاد سے محو ہو گئی, اردو میں بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے مٹی گئی, لیکن محا یمحو کا معنی مٹنا نہیں ہوتا, مٹانا فعل متعدی ہے. ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا, یعنی اس کو جب ہم ختم کرتے ہیں. تو وجعلنا آیۃ النہار مبصرا, اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا دیکھنے والی. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا, مبصرا ابصرا یبصرو کا معنی دیکھنا ہوتا ہے باب افعال میں آئے تو, باسورا کا معنی بھی ہوتا ہے یہی, لیکن ابصرا یبصرو پہلے آ چکا ہے ایک دفعہ. تو مبصر دیکھنے والا, مبصرا تن آیت کے لیے آیا ہے, تو دیکھنے والی نشانی, اور پھر یہاں مراد ہے جو سبب ہے دیکھنے کا آدمیوں کے لیے, سبب البصارت یعنی ایک طرح کی بنتی ہے. ان معنوں میں یہ آیا ہے دن, آیت نے کیا دیکھنا ہے وہ تو, لیکن دکھانے والی معنی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ معنی نہیں ہے کہ رات دن والی نشانی کو بنایا دکھانے والے, معنی نہیں. مبصرا ابصرا یبصرو کا معنی دکھانا ہوتا ہی نہیں, ابصرا یبصرو دیکھنا. قرآن کریم نے میں جہاں جہاں آیا ہے افعل و تفضیل تو خیر الگ بات ہے, ربنا ابصرنا فہم لا یبصرون, اس کا معنی دیکھنا ہی ہوتا ہے، یہی اس میں باب افعال میں. تو اس طرح سے دیکھنے والی انہوں نے یوں کر لیا ہے کہ نحویوں کو یہ کہنا پڑا کہ یہاں مبصرتن کے معنی ہے سبب الابصار، وہ جو ابصار کا سبب بنتی ہے، یوں معنی کیا ہے آیتن مبصرتن. لفظی معنی تو وہی ہے دیکھنے والی، لفظی ترجمہ تو وہی ہے، وہ مفہوم کے لحاظ سے پھر اردو میں کرنا پڑتا ہے نا کہ دیکھنے والی نشانی کا کیا مطلب ہوا، یعنی وہ سجانے والی جو سبب ابصار کا ہے ان معنوں میں لیا. روشن کر لے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن معنی یاد رہے کہ اب سارا یوگ سروں کا معنی دیکھنا ہوتا ہے باب افعال میں. بظاہر باب افعال متعدی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس معنی میں یہ اور بھی کئی باب افعال کے سیغے ہیں جو لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو. ابتغائی ابتغی پڑھ چکے ہیں آپ، بے غین یہ مادہ، یہ لِتَبْتَغِي یو تھا اصل میں، تاکہ تم تلاش کرو. فضلاً اس کا مفعول ہوگا، مفعول بھی فضلاً مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو. فضل عموماً روزی کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ دن رات کا چکر اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تم جان لو برسوں کے گنتی کو اور حساب کو. عدد السنین مضاف مضاف الیہ ہے، اور حساب خود منصوب ہے، یہ نہیں ہے کہ عدد الحساب ہے، حساب کی گنتی پڑھو، حساب مضاف الیہ نہیں ہے. یعنی یوں ہے لتعلموا عدد السنین ولتعلموا الحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب بھی جان لو. تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، بعض نے تو اس پہ صفوں کے صفحے لکھے جوہری وغیرہ اور اس لوگوں نے، کہ گنتی کا کیا تصور. بہرحال برسوں اور دنوں کا تو چاند سورج تارے سے ہی، ہفتہ دن مہینہ سال، اور حساب پھر آگے مزید لے جائیں. تو بعض نے کہا کہ جی اس کا حساب تو پھر بڑا ہی عجیب و غریب ہے، رات دن کا اور ستاروں کا، اور جہاں لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے وہ حرکتیں ناپی جاتی ہیں، تو حساب کا اصل مزہ بھی وہاں آتا ہے جہاں اس پلانیٹری سسٹم تو چھوڑیے، دنیا کا جو ہے وہ جو نظام ہے، وہاں تو پھر وہ لاجسٹک سے بھی بات بڑھ جاتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹے موٹی گنتی، لاکھوں کروڑوں پہ ہم رہ گئے، تو دنیا میں تو زیادہ زیادہ بلینئر کا تصور آیا ہے، بلین کا، اور بلین کا بھی ہم کئی پڑھ رہے تھے، بلین بھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک نوٹ گنتے رہے نا اور ایک بلین گننا ہو تو میرے خیال میں 11 سال لگتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے رہے آدمی. یعنی ایک بلین کے نوٹ پڑے ہو، ایک ایک گنو اور 24 گھنٹے گنتے جاؤ، 11 سال میں ایک بلین کی گنتی ختم ہوگی. اور پھر دنیا میں چند ایک بلینئر ہیں. کل ہی وہ مضمون آیا تھا برونی کے سلطان پر، دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی ہے. اب پہلے ملینئر ہوتے تھے، اب بلینئر ہونے لگے. تو بلینئر بھی بڑی بات ہے، اور یہ چاند سورج ستاروں کے تو پھر حساب کا اصل وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں یعنی گنتی کا یونٹ لائٹ ایئر ہو تو پھر اندازہ کیجیے کتنے فاصلے ہوتے ہیں. بہرحال وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا. یہاں جو کل شیء ہے، یہ اصل میں اگر رفع میں ہوتا تو مبتدا بن سکتا تھا، وکل شیء فصلناہ، پھر اس کی خبر بن جاتا، لیکن قرآن کریم میں آیا ہے یوں نصب میں. تو اب اس کی نصب کیوں ہے؟ اگر تو فصل نہ ہو کے بعد ہو ضمیر مفعول نہ ہوتی تو پھر یہ ٹھیک تھا، وکل شیئن فصل نہ مفعول مقدم ہو جاتا. اب یہ منصوب مقدم کیسے ہے؟ اس قسم کے پہلے بھی موقع آیا ہے. نحوی کہتے ہیں کہ ایک فعل جو اسی پہلے فعل سے ملتا جلتا ہے یا وہی ہوتا ہے وہ پھر معذوف مانا جاتا ہے. یعنی فصل نہ کل شیئن و فصل نہ ہو تفصیلا، اسی فعل کی ایک تاکید مانی جاتی ہے، یا اس کے ہم معنی کسی فعل کا وہ مفعول بنتا ہے. میں پنجابی میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار دفعہ سوچتے ہیں کوئی مثال گرامر کے ملے، تو اکثر تو پنجابی اردو میں تو مورب الفاظ ہوتے نہیں، بعض الف یہ والے ہوتے ہیں، مثلا اڈا، مدرسہ، تھانا، یکا، لڑکا. تو اس میں کہیں اس طرح سے بن سکتا ہے تاکید کریں لڑکے کو، پکڑو لڑکے کو، مثلا پہلے ہی لڑکے کو کہے کوئی جا رہا ہے اور کہنا ہے کہ اس کو پکڑو، تو ہم لڑکا نہیں کہیں گے بلکہ شاید لڑکے سے ہی ابتدا کرے، اور اس طرح سے اس میں فعل ایک معذوف ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وضاحت کے لیے کہتے ہیں. مثلا کہنا ہو لڑکے کو یعنی پکڑو یا مارو، اور پھر اس کے بعد مزید کہے کہ مارو لڑکے کو، کچھ اس طرح کی یہ عبارت بنتی ہے کہ پہلے ایک نصب آ گئی فعل میں، تو فصلنا کل شیئن وفصلنا تفصیلا کے معنوں میں آتا ہے. اسی طرح کا آگے ہے وکل انسان الزمنا ہو، یہاں بھی اگر الزمنا کے بعد ہو نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر کل مفعول مقدم تھا، لیکن اب یہی سمجھیں گے کہ الزمنا کل انسان و الزمنا تا اے الزمنا تا اے رہو، ہم نے ہر انسان پر لازم ٹھہرایا، ساتھ باندھ دیا. الزم یلزم کا معنی ہے لازمی کر دینا، اس سے الگ نہ ہونے دینا. الزام یعنی یہ چپکا دینے کے معنی میں آتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ میم اور بے، شاہ ولی اللہ نے ایک دفعہ جہاں مقطعات کا ذکر کیا وہاں کہتے ہیں کہ جس لفظ کے بولنے میں ہونٹ مل جاتے ہو نا، اس میں کہیں نہ کہیں چپکنے اور لازمی اور متصل ہونے کا معنی ضرور ہوتا ہے. واللہ عالم، شاید کسی حد تک درست ہو. چنانچہ لازمہ ان میں تو یہ ہے، تو چپکا دیا، متصل کر دیا، لازمی قرار دیا. تا ایراہو، اس کے طائر کو، فی اونو کے ہی، اس کی گردن میں، ہم نے ہر انسان کے طائر کو اس کی گردن میں لازمی قرار دے دیا. الزم نہ ہو ہر انسان کو، یعنی الزمنا کل انسان، ہر انسان کے ساتھ لگا دیا، اور پھر انسان کا وہ بدل باز ہے، یعنی طائر ہو بفول ہو کر آ رہا ہے، اس کے طائر کو اس کی گردن. رہ گیا طائر، لفظی معنی تو ہوتا ہے پرندہ، اڑنے والا، تارا یا تیروں سے، لیکن عربی میں غالباً اس وجہ سے کہ پرندوں اور بلیوں اور شکاری جانور کے آگے پیچھے نکلنے سے وہ شگون لیتے تھے، جا رہے ہیں آگے سے کوئی پرندہ آ گیا تو کوا آیا ہے، کیا آیا ہے، بعض دفعہ وہ بد شگون اس سے لیتے تھے. اس سے پھر عربی میں محاورہ بنا طائر کا، یعنی بد شگونی. ہمارے ہاں جیسے اس طرح سے ہوتا، وہ کہہ دیا آغستان والے نے لکھا ہے کہ میں مانتا تو نہیں تھا، وہ ٹانگے میں جا رہے ہوتے تو آگے انہیں ایک حجام ملتا ہے کانا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، تو وہ لالا سندر لال اس کے ساتھی کہتے ہیں یہ آج خیر نہیں ہماری، اور پھر وہ پکڑے گئے، واقعی پٹھان لے گئے انہیں. تو بعض دفعہ شگون ہوتے ہیں، واللہ عالم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے قول کے، تفا التنل، فال لو پاؤ گے، یعنی جیسی فال لو گے وہی نتیجہ نکلے گا، کچھ انسانی اس میں کیا اثر ہوتا ہے. تو طائر کے معنی بدشگونی کے ہوتے ہیں، طائرکم معکم وغیرہ، اسی سے ورب تطیرنا، ہم بدشگونی لیتے ہیں تم سے، یہ معنی آیا تطیرنا بکم. تو یہاں بدشگونی اس کے گلے میں ہوگی، مراد ہے شامت اعمال، یہ تفسیری معنی ہے شامت اعمال کا، شاید بدشگونی بھی شامت اعمال ہی ہوتی ہو. تو شاہ صاحب نے شامت عمل ہی کیا ہے، ہم نے اس کا یا زیادہ تر کسی نے اعمال نامہ کیا ہوگا شاید، لفظی میں نا اعمال نامہ نہیں ہے، لفظی میں نا بدشگونی ہے. جو بھی کیا ہے وہ تفسیری اور مفہوم کا ترجمہ ہے، بنیادی میں نا بدشگونی کا ہے. پھر بدشگونی گلے میں لٹکائی، اس کی شامت عمل گلے میں لٹکائی، اس کی قسمت گلے میں لٹکائی، جو کچھ کہہ دے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن. یوم القیامت نخرجو کا ظرف ہے، کتاباً، ایک کتاب یا ایک مکتوب، ایک لکھا ہوا ریکارڈ، کتاب میں نے قانون بھی ہوتا ہے، یہاں کتاب میں نے ریکارڈ کہہ لے. یلقا ہو، جو کہ اس کو ملے گی، یا تو یلقا کا فائل کتاب ہو اور یہی بننا چاہیے، اور یا ہو کی ضمیر کتاب کے لیے ہو، یعنی لقی یلقا ملاقات کرنا، یلقا ہو وہ اس کتاب سے ملاقات کرے گا، یا کتاب یلقا ہو کتاب جو اس سے ملاقات کرے گی، دونوں طرح کی گنجائش تو موجود ہے، کیونکہ لقی یلقا اور کتاب کے لیے بھی ہو کی ضمیر آ سکتی ہے مذکر، اور اس کے لیے بھی. تو یلقا ہو وہ بیند آرا، تو شاہ صاحب نے ہو کی ضمیر کتاب کے لیے گویا کہ بنائی ہے، کہ وہ دیکھے گا اس کو، ملاقات کرے گا تو مراد ہے نا سامنے دیکھے گا، لفظی میں نے تو ملاقات کرنا ہی ہے، اور مراد ہے پھر وہ سامنے دیکھے گا. اردو والوں نے کیا کیا، دیکھے گا
کتاب اسے نکال دکھائیں گے،
نہیں کھلا ہوا تو منشور کا معنی ہے، یلقاہو کا کیا ترجمہ ہے، پائے گا، وہی ملاقات کرے گا وہ اس سے، پائے گا اس کو. منشورن، کھلا کیا ہوا، نشر ینشر، کھولنا پھیلانا، ناشر پھیلانے والا منشور پھیلایا ہوا تو وہ اوپن کھلی ہوئی کی ہوئی ہوگی کتاب، منشورن کتاب کی صفت ہے، اور چاہے تو حال بنا لے کہ یلقاہ منشورن، وہ اس کو پائے گا پھیلایا ہوا، اور چاہے تو کہہ رہے نخرج لہو کتابم منشورن یلقاہ، اس کی صفت بھی بن سکتی ہے، ہم ایک پھیلی ہوئی کتاب اس کے لیے نکالیں گے یوں. بہرحال اردو والے تو مجبوراً صفت سے ہی ترجمہ کریں گے، شاذی حال سے ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، صفت ہی کیا ہے کھلی ہوئی کتاب، کتاب جو کہ کھلی، پھر وہ صفت موصوف، اور ویسے یہاں تو صفت موصوف کی گنجائش بھی موجود ہے. منشوراً حال بھی ہو سکتا ہے، یلقاہ کے ساتھ حال کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اقرا کتابک، تو پڑھ اپنے کتاب کو، اقرا کے بعد ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، اقرا ہو قرأہ، اس نے اس چیز کو پڑھا. اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، یعنی اپنے نام اعمال، جس کو اوپر طائر بھی کہا ہے اور کتاب بھی. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ بے آپ پڑھ چکے ہیں، کفا کے ساتھ زائد آتا ہے، اصل میں تھا کفا نفسک، تیرا نفس ہی کافی ہے حسیبا بلحاظ حسیب ہونے کے، آگے الیوم اور علیک تو لگ ہوا، تو یہ جیسے کفا باللہ ہے شہیدہ اور اس طرح پڑھا ہے، تو کفا بنفسک آج کافی ہے تیرا ہی نفس حسیبن علیکا، حسیب ہوتے ہوئے تجھ پر، یا کفا کا ہے تو تمیز نہ اصل، کفا نفسوں کا حسیبن، کافی ہے تیرے لیے نفس حسیب ہونے کے لحاظ سے، حال نہیں بلحاظ حسیب ہونے کے، اور علیکا حسیبہ تجھ سے حساب لینے والا، یعنی تیرے خلاف حسیب ہے نا ایک طرح سے، میں نا اللہ میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ تیری ایک ایک چیز کا حساب لے گا، تو ان معنوں میں تجھ پر حساب لینے والا، یعنی تجھ سے اردو میں کہیں حساب لینے والا، آج تیرا نفس ہی کافی ہے تو اسے حساب لینے والا ہوتے ہوئے. من اہتدا، وہ ہوتے ہوئے کا ہم یوں اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اصل تمیز ہی ہے بلحاظ کے، لیکن اردو میں شاید بلحاظ کے ساتھ بھی ترجمہ مشکل ہوگا، تو اس لیے وہ مفعول بھی کی طرح ترجمہ کر دیتے ہیں. لینے کے لیے مفعول لہو، حسیب مفعول لہو تو نہیں ہو سکتا، مصدر ہوتا ہے لیکن گنجائش ہے، ویسے حسیب یہاں بنیادی طور پر تمیز ہی ہے، کیونکہ کفا کے ساتھ جہاں جہاں اس طرح سے آتا ہے وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ وکیلا، بنیادی میں نے تمیز کا ہوتا ہے، کافی ہے وہ بلحاظ وکیل ہونے کے، بلحاظ گواہ ہونے کے، بلحاظ حسیب حساب لینے والا ہونے کے. من اہتدا، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ذات کے لیے، یعنی اس کے کام آئے گی اپنے ہدایت. ومن ضل، اور جو ہوا گمراہ یا بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی نفس کے خلاف، کہیں گے ہم یہاں ترجمہ علیہا، ہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے، اور علی لے اور علی، لے نفس ہی و علی نفس ہی، لے نفس ہی اپنے کام آنا، علی نفس ہی اپنے اوپر یعنی مخالف ہو کے نقصان پہنچنا، تو لے نفس ہی کا معنی ہوا ہدایت اس کو اپنے آپ کو نفع دے گی، اور جو بھٹکتا ہے تو وہ بھٹکنا اس کو ہی نقصان دے گا. یہ نقصان اور نفع کا معنی ہم لام اور علی سے نکالتے ہیں. ولا تزر و واضح تم وزر اخرا، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ. مونس کے سیغے ہیں، پہلے آ چکا ہے کہ عام طور پر یہ اونٹنی کے ضمن میں استعمال ہوتا تھا عربی میں، پھر اس سے عام محاورہ بن گیا. بعض دفعہ ہمارے ہاں اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں، آدمی کو کہنا ہو نا ذرا اس میں تکبر ہو یا کچھ، تو نام لیے بغیر کہتے ہیں جی وہ تھانے گئی آئی تو مرچردی نائی نالا لینا، یعنی کھوتی. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بعض دفعہ، کہ ان معنوں میں وہ مؤنس بول لیتے ہیں، اس طرح سے عربی میں وہ دوسری جگہ اپلائی کر لیتے تھے. وزر یا زر بوجھ اٹھانا، ولات وازرتن بوجھ اٹھانے والی، وزر میں نے بوجھ، اخرا دوسری، تو وزر اخرا مضاف مضاف الیہ ہے، تو کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ہر انسان کے بوجھ اپنے ہوں گے قیامت میں. وما کنا معذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے ہوتے. کنا کی خبر ہے، اس میں اسم نحن موجود ہے، معذبین نصب میں آیا ہے کنا کی خبر ہو کر، مکانہ کی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، نہیں ہوتے. حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجیں ایک نبی. حتی یہاں تک کہ، یا آپ جب تک کریں تو پھر اردو میں نا کے ساتھ ترجمہ کرنا پڑے گا، جب تک کہ ہم نہ بھیجیں کوئی رسول. یہ اردو کے محاورہ ہے، اور اگر یہاں تک لگائیں تو پھر نہ نہیں لگانا پڑتا. ہم نہیں عذاب دینے والے ہوتے یہاں تک کہ ہم بھیجے پیغمبر، یا کہہ لیجئے جب تک کہ ہم پیغمبر نہ بھیجے. وَإِذَا أَرَدْنَا،
یہ ہمیں اصطلاح سے فائدہ نہیں، کوئی استدلال کیا خاص طور پر
معلوم نہیں، ان کے سارے استدلال تو نہیں یاد نکالے ہوں گے. دیکھیے جی، جہاں تک تو بات ہے نا، ضرورت رسالت کے عقلی دلائل کہ رسالت ضروری ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ ان کو اگر لے تو رسالت کو جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر ضرورت رسالت کے دلائل کو لیا جائے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر رسالت قیامت تک جاری رہنی چاہیے. ختم نبوت کے دلائل ضرورت رسالت سے تو نہیں نا پیدا ہوتے، ان سے جاری ثابت کرنا وہ تو اور دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے روکنے کے دلائل ہیں کہ اب ختم ہو گئی. وہ یہ دھوکہ یہ دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضرورت رسالت، چونکہ اس بات رسالت میں بھی تو قرآن میں ہے نا بہت سے مضامین، کہ کافر تو نہیں مانتے تھے رسول آتا ہی نہیں، رسالت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بات رسالت اور ضرورت رسالت کے جو دلائل ہیں ان کو وہ لیتے ہیں کہ اے دیکھیے جی، اس سے پھر ہمیشہ رہنا چاہیے. تو ختم رسالت کے تو اور دلیلیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ضرورت رسالت والی آیتوں سے تو یہی ثابت ہوگا. چلیے جی، ممکن ہے کہ ہی آئے ہو اور لوگ انکار کرتے رہے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ضرورت رسالت یہ ذہن میں رکھیں کہ ضرورت رسالت کا کوئی منکر نہیں ہے، اس بات رسالت قرآن نے کیا ہے. تو یہ تو ایسا ہے جیسے کہیں جی کافر بشر کہتے تھے، لہذا جو اس کو بشر کہتا وہ کافر ہے. یہ تو اس طرح کا استدلال ہو گیا، کیونکہ ضرورت رسالت قرآن سے ثابت ہے لہذا رسالت ختم نہیں ہوئی. تو ہم رسول بھیجا کرتے ہیں، وہ جس طرح سے بھی ہو، ممکن ہے نبی نہ آیا ہو لیکن نبی کی تعلیم پہنچی ہو وہاں تک، یہ بھی باست کی ایک صورت بنتی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، اردنا ماضی کا ترجمہ، اذا شرطیہ کے ساتھ، ان نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہم برباد کر دیں کسی بستی کو، ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، ہمارا ہو جس چیز کا حکم دیا جائے اس کے لیے بے آتا ہے، مثلا ہمارا ہو بالصلات، اس کو نماز کا حکم دیا. تو اس طرح سے وہ جو مفعول ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ براہ راست آتا ہے. تو امرنا مترفیہا مفعول ہے، نصب میں ہے مترفی، ہم نے ان کے مترفین کو حکم دیا. ہا کی ضمیر بستی کے لیے ہے. اطراف یطرف معنی ہے کسی کو دنیاوی سامان کھانے پینے کا وافر دینا، لگزریز دینا، مترف دینے والا، مترف جس کو دیا گیا. طرف یطرف سلاسی سے جو قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا، غالباً سمیہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں انجایا کرنا دنیاوی ساز و سامان اور لگزری وغیرہ. ہاں تو سلاسی سے تو وہ معنی ہے، اور اطراف یطرف دینا کسی کو سامان اس قسم کا، دنیاوی خوشیوں کا، لذتوں کا، آرام کا.